السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة العنكبوت آیت نمبر 45. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو. ذکر آ رہا ہے تلاوت قرآن کا. تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا، کسی کو فالو کرنا. اس کا مطلب بلند آواز سے تلاوت کرنا بھی ہوتا ہے، پڑھنا یا پڑھ کر سنا دینا. تو کتاب کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کتاب کی تلاوت کیجئے، اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن کا مزاج سننے والا ہے. انسان خود پڑھتا رہتا ہے کتاب کو، بہت سی باتیں اس کو خود بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں قرآن خود پڑھ کے، لیکن جیسا قرآن سن کر سمجھ میں آتا ہے ایسا خود پڑھ کے سمجھ میں نہیں آتا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ پڑھ سنائیے ان کو، آپ بلند آواز میں ان کے سامنے پڑھیے تاکہ یہ سنیں. سننے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے سارے حواس اس کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں. کان سن رہے ہوتے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، دماغ سوچ رہا ہوتا ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے ان لوگوں سے جو قرآن سننے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایک کنڈیوسیو ماحول ہوتا ہے، مددگار ماحول ہوتا ہے، اور مددگار ماحول میں بیٹھ کے جب انسان اللہ کی بات سنتا ہے تو یقیناً وہ زیادہ اس کو فائدہ دیتی ہے. اور نماز کا بھی ذکر کیا گیا، نماز قائم کیجئے، اور نماز فحاشی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے. نماز ذریعہ ہے، یہ کوئی مقصد نہیں ہے. ہم نے پڑھا تھا سورہ طہٰ میں کہ واقع میں صلاۃ لذکری، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو نماز کیا ہے؟ ذریعہ ذکر. نماز ذریعہ ہے، مقصد ہے کہ اللہ یاد آ جائے. استغفار اللہ بالقلب، اللہ کی یاد دل میں آ جائے. اس طرح نماز پڑھے کہ دل اور دماغ دونوں حاضر ہوں، زندہ دل اور زندہ دماغ کے ساتھ نماز پڑھی جائے، شعور اور فکر کے ساتھ نماز پڑھی جائے. طریقہ بھی درست ہو، وقت کی پابندی ہو، اور خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ انسان نماز پڑھے. اس لیے کہ خشوع اور خضوع، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس اپنے ذہنوں پر تازہ رکھنا، یہ دراصل نماز کی روح ہے. جو روح والی نماز ہوگی وہ یقیناً انسان کو بے حیائی سے اور بری باتوں سے روک لے گی. لیکن بے روح نماز، مردہ نماز، تو مردے تو نہیں روکتے برائی سے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا میری نماز زندہ نماز ہے. اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا زندگی میں کہ یہ زندہ نماز ہم کو برائیوں سے روک دے گی، حکم دے گی ہم کو کہ ہم برائیوں سے رک جائیں. اور اگر وہ زندہ نماز نہیں ہے، بے روح نماز ہے، تو پھر مردے تو نہیں روکا کرتے برائیوں سے، مردہ نماز بھی نہیں روکتی برائیوں سے. بولا ذکر اللہ اکبر، فرمایا اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. یعنی جا نماز لپیٹ دینے کے بعد انسان کہیں اپنی اس کیفیت کو بھی نہ لپیٹ دے جو نماز کے دوران اس کو حاصل ہوئی تھی. نماز کے دوران جو کیفیت اس کو حاصل ہوئی تھی، اب اس کیفیت کو باقی زندگی پر پھیلانا ہے. جو کام اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں کرے گا، جو کام شریعت کے مطابق کرے گا، ہاتھ سے، پاؤں سے، باقی زندگی میں، وہ سب کا سب ذکر ہے، وہ سب کا سب عبادت ہے. اور ذکر کا بہترین طریقہ مسنون دعائیں. انسان اگر مسنون دعائیں یاد کر لے، صبح شام کی دعائیں یاد کر لے، تو پھر یہ بہترین ذکر ہو جاتا ہے. تو کتاب ہے اور نماز ہے اور اللہ کا ذکر ہے. نماز کے اندر بھی تاثیر اور تاثر اس وقت پیدا ہوگا جب انسان کو خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھنا آئے گا اور اس کے مطلب سمجھ میں آئیں گے. اگر نماز کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا تو بھی انسان کی توجہ نہیں رہ سکتی اپنی نماز میں. اور قرآن صرف خوبصورتی سے پڑھنے ہی کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ تو ہمارے ہر عمل کو خوبصورت بنانے کے لیے آیا ہے, ہمیں محسن بنانے کے لیے آیا ہے. تو لہذا اس طرح نماز پڑھنی جو کہ محسنوں کی نماز ہوتی ہے, خوب نماز کو سجانا ہے, بہترین قرات کرنی ہے, بہترین انداز سے اس میں تمام ارکان کو ادا کرنا ہے اور اللہ کا ذکر بھی کرتے رہنا ہے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے. عمدہ طریقے کی بات کی گئی ہے یہاں پر. پھر دیکھیے, پھر یہ حسن بحث کرنے میں کہاں سے آئے گا؟ جب انسان کی نماز زندہ ہوگی اور اس کا قرآن بہترین ہوگا. نہ صرف قرآن بہترین طریقے سے پڑھتا ہوگا بلکہ اس کے پاس قرآن کا علم بھی ہوگا. قرآن ہم کو بہترین دلائل فراہم کر دیتا ہے, چاہے ہم شرک کی تردید کرنا چاہیں یا ہم اہل کتاب سے بات کرنا چاہیں. اگر قرآن کی آیات آپ کو یاد ہوں اور قرآن کے وہ خاص خاص مقامات پر آپ کی نظر ہو جہاں مشرکین سے خطاب کیا گیا یا اہل کتاب سے خطاب کیا گیا, تو آپ اگر قرآن کوٹ کر سکیں اپنی گفتگو کے دوران تو یہ چیز بہترین بحث میں تبدیل ہو جائے گی. احسن جس کو کہا گیا نا, تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن, احسن طریقے سے انسان اپنی بات پیش کر سکتا ہے دلیل کے ساتھ. اور جب دلیل نہیں ہوتی, علم نہیں ہوتا, تو بعض دفعہ علم کی کمی کو ہم آواز کی اونچائی سے اور غصے سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ہم بات کو بگاڑ دیتے ہیں. تو اگریسو نہیں ہونا بحث کرنے میں, الفاظ کی کشتی نہیں لڑنی بحث کرنے میں, اپنی انا کو سامنے نہیں لانا بلکہ اپنے رب کی ذات کو سامنے رکھ کر کہ میں کس رب کی نمائندہ بن کر اس وقت کھڑی ہوں, میں کس رب کا پیغام پہنچا رہی ہوں, تو اس کے شایان شان انداز میں پیغام پہنچا دینا چاہیے. اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے, سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں, اور ان سے کہو ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی, ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے اس لیے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں, اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر کرتے ہیں. اب یہاں کافرون لفظ آ رہا ہے. ایک تو قانونی معنی ہے کافر کے, کافر وہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور قرآن کو اللہ کی کتاب نہ مانے, تو وہی لوگ ایسے ہیں جو کہ قرآن کا انکار کریں. ایک اور بھی ہیں کفران نعمت کرنے والے, ناشکرے لوگ. ایسے ناشکرے لوگ کہ جو اس کتاب کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اپنی روح تک اس قرآن کو پہنچنے نہیں دیتے, اپنی روح کی غذا نہیں بناتے اللہ کے کلام کو, تو انہوں نے بھی تو ناشکری کی. آپ کے سامنے بہترین غذا کوئی رکھ دے اور آپ نو تھینک یو کہہ دیں اس کو, تھینکس بٹ نو تھینکس, تو یہ ناشکری ہے. آفر کی جا رہی تھی آپ کو اتنی اچھی غذا, آپ کے لیے فائدہ مند تھی, آپ کے جسم کو فائدہ دیتی, اس کو ریجیکٹ کر دیا, کفر کیا, کفران نعمت کیا. اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کی بہترین غذا آسمان سے اتاری ہے وحی کی شکل میں, اور جو اپنی روح تک اس کو نہ پہنچنے دے, اپنی خواہشات کو آڑ اور حجاب بنا لے, تو اس نے تو بہت ناشکری کی اللہ کے اس تحفے کی. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے, اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑھ سکتے تھے. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. دراصل یہ تو روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں کے علم بخشا گیا. تو قرآن کو کیا کہا گیا؟ روشن آیات جو کہ دلوں کے اندر ہیں. علم والوں کے دل میں قرآن لکھا ہوا ہوتا ہے. حافظ ابن قیم نے فرمایا ہے کہ بعض پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن کو بے جان صفوں پر سے نہیں پڑھتے بلکہ دھڑکتے دلوں پر ان کے لکھا ہوا ہوتا ہے. قرآن کا کوئی حکم، کوئی قرآن کی بات سامنے آتی ہے، لگتا ہے کہ ہاں یہ تو میری اپنی فطرت کی پکار ہے۔ وما یجحدوا بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے؟ کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر، اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ ان فی ذلک لرحمتا وذکرا لقوم یؤمنون، در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ کس قدر غافل وہ رہتے ہیں اللہ کے عذاب سے، پھر وہ کیسے بے خوف رہتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، آپ دیکھیں جو شخص قرآن سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اتنا ہی وہ آخرت کو اپنے سے قریب محسوس کرتا ہے، اور اتنا ہی وہ جنت اور دوزخ کو قریب محسوس کرتا ہے۔ گناہ کرتے ہی فوراً کانشس ہو جاتا ہے، اس کو ایک دم عذاب کا خیال آ جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا خیال آ جاتا ہے۔ نیک کام کرتے ہی اس کو اللہ کی رضا کا خیال آ جاتا ہے، جنت کا خیال آ جاتا ہے، بالکل قریب، ذہنی طور پہ بہت اپنے آپ کو قریب محسوس کرتا ہے۔ اور جو شخص قرآن سے جتنا دور ہے وہ اللہ سے اتنا ہی دور ہے، اور وہ آخرت سے بھی بہت دور ہے، آخرت کو بہت دور کی چیز سمجھتا ہے۔ گناہ کرتا ہے، خوف نہیں آتا اس کو، کہتا ہے دیکھا جائے گا جب ہوگا۔ نیکی جب کرتا ہے تو اس کو لالچ نہیں آتی کہ میں اور زیادہ نیکیاں کروں، مجھ کو اللہ کو راضی کرنا ہے اور مجھ کو اپنی جنت حاصل کرنی ہے۔ تو جو لوگ قرآن سے دور ہیں ان کا حال بتایا گیا، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، خود اپنی شامات اعمال کیسے بلاتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا اچانک، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ کیسا تصور آتا ہے، گھیرے میں لے چکی ہے، لگتا ہے کہ جانوروں کا گلہ ہے اور اس کے چاروں طرف باڑ لگا دی گئی ہے۔ اس باڑ کے اندر، کبھی سفاریز اگر آپ نے دیکھے ہوں، سفاریز میں جانور ہوتے ہیں، ہر جانور خود یوں محسوس کرتا ہے جیسے آزاد ہے، لیکن بہرحال وہ گھیرا ہوا ہے، آزاد نہیں ہے۔ کافر اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے اپنی لا علمی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنے مقام انسانیت سے گر کر جانوروں کے مقام پر آ جانے کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر کوئی پابندی نہیں، میں بالکل آزاد ہوں، لیکن در حقیقت جہنم نے اس کو گھیرا ہوا ہے، اسی تو باڑ لگی ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا السجن المؤمن والجنت الکافر، دنیا تو مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے، اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتا، کتنی بھی لگژریز کے اندر ہے لیکن بہرحال ایک سونے کا پنجرہ ہی لگتا ہے اس کو۔ اور کافر کے لیے جنت ہے، جہاں سے چاہتا ہے چرتا ہے، چکتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، جو چاہتا ہے بولتا ہے، جو چاہتا ہے پہنتا ہے، اپنے طرف سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، اس روز جبکہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدونی، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ سورہ عنکبوت مکی سورت ہے۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کا ناقتہ بند کیا ہوا تھا، بہت ان کو تنگ کیا ہوا تھا، دین پر چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ اب یہاں پر راستہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو مسلمان ارتھ باؤنڈ نہیں ہوتا، اصل اہمیت کسی زمین کے ٹکڑے سے جڑے رہنے کی نہیں ہے، اصل اہمیت اللہ سے جڑے رہنے کی ہے۔ تو اگر تمہارا یہاں پر رہنا اتنا مشکل ہو رہا ہے، تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، تو اس جگہ کو چھوڑ دو، تم ہجرت کر جاؤ۔ اب آج میں اور آپ، ہم میں سے کوئی اگر مہاجر فی سبیل اللہ بنتا ہے، ہم اپنے گھر تو نہیں چھوڑ سکتے، ہم گھر چھوڑ کر کہاں جائیں گے، لیکن ایک ہجرت بہرحال ہمیں کرنی ہے، ذہنی ہجرت ہمیں کرنی ہے، ہمیں ان رسومات سے، ان چیزوں سے جو کہ غیر اسلامی ہیں، جو اللہ کو ناپسند ہیں، جس میں اللہ کا غضب بھڑکتا ہے، اس سوچ سے، اس فریم آف مائنڈ سے، اس طرح کی عادتوں سے، اس طرح کی باتوں سے، اس طرح کے دوستوں سے، اس طرح کے شوق سے ہمیں بھی تو ہجرت کرنی ہے۔ کتنے لوگ اپنے شوق چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو نہیں پسند، کتنے ہی لوگ ان عادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو نہیں پسند۔ جسمانی طور پہ ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جانا یہ نسبتاً آسان ہے، چند گھنٹوں کا، چند دنوں کا چلیں، چند مہینوں کا سفر ہوگا، لیکن ایک ہجرت جو کہ ایک برے ماحول میں رہ کر انسان ہر وقت اس کو کرتے رہنے کی ضرورت ہے، وہ یہ والی ہجرت ہے، بری عادتوں کو چھوڑتا رہے، برے شوق اپنے چھوڑتا رہے۔ بعض لوگوں کی ہابیز ہوتی ہیں، ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ ہابیز میری اللہ کو پسند نہیں، تو وہ چھوڑ دیتے ہیں اپنی ان ہابیز کو۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو کہ معاش کا ذریعہ بدل لیتے ہیں، نوکریاں چھوڑ دیتے ہیں، اپنے کاروبار بدل لیتے ہیں، تو کیا یہ مہاجر نہیں؟ بالکل مہاجر ہیں۔ اور ارضی واسعتن، اللہ کی زمین وسیع ہے، رزق کے خزانے وسیع ہیں اللہ کے پاس، اللہ کسی کو بھوکا نہیں مارتا۔ کوئی ہجرت کر کے تو دیکھے، پھر وہ دیکھے گا کہ اور بہت کچھ وسعت اس کی زندگی کے اندر، اور یقیناً بہت بہتری آ جائے گی۔ ایک چیز جو انسان کو پریشان کرتی ہے، رزق ہم کھائیں گے کہاں سے، اور دوسری چیز کہ اچھا ہوگا کیا، اذیتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی ہماری زندگی میں۔ تو ان دو چیزوں کو یہاں پر ایڈریس کیا گیا ہے۔ پہلے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ کہ دیکھو، جن چیزوں کے جانے کا تمہیں خوف ہے کہ گھر چھوٹ جائے گا، لوگ چھوٹ جائیں گے، خوشی کم ہو جائے گی زندگی سے، تو اب مر کے بھی تو چھوڑنا ہے نا ان چیزوں کو، تب تو زبردستی تم سے چھڑوا لیا جائے گا، تو کیوں نہیں تم والنٹیریلی، اختیاری طور پر، ذہنی طور پہ تم دنیا سے خود منہ موڑ لو، تم خود اپنے رب کی طرف اپنا رخ کر لو۔ جب جانا اسی کے پاس ہے، اسی کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے، تو ابھی سے اپنا چہرہ، اپنا رخ، اپنی زندگی کا ہدف کیوں نہ اپنے رب کو ہم بنا لیں۔ جب گھر ہمارا ہے ہی آخرت کا گھر، تو کیوں نہ بس یہاں ہم ضرورت کے تحت اپنے گھروں میں رہیں، اور باقی توجہ اپنی ہم آخرت کے گھر کی طرف فکس کر لیں۔ جانا تو وہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم سب ہماری ہی طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو ہم جنت کی بلند اور بالا عمارتوں میں رکھیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کا، نعم اجر العاملین۔ یہ نہیں فرمائے کہ کتنا اچھا اجر ہے خواہش کرنے والوں کا، یا کتنا اچھا اجر ہے حسرت کرنے والوں کا، نہ یہ کہا گیا کتنا اچھا اجر ہے ارادہ کرنے والوں کا۔ اگر خواہش ہے، اگر حسرت ہے دل میں نیک بننے کی، تو ارادے بنیں گے، اور جب ارادہ بنے گا تو عمل بھی ہوگا۔ تو عمل ہے دراصل جو کہ تولا جائے گا۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ کا تقویٰ بھی اختیار کرے اور پھر صبر کرے، ان دو چیزوں سے وہ صراط مستقیم پر تو آ جائے گا، یہ عمل کی ابتدا ہو جائے گی۔ لیکن جب عمل ایک دفعہ شروع ہو جائے اور پھر راستے میں مشکلات آئیں، تو پھر رب پر توکل، نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے، بلکہ صرف اور صرف اپنے رب پر توکل کرنا ہے، رب سے دعا مانگنی ہے۔ تو توکل کیا چیز ہے؟ عمل کے تسلسل کے لیے توکل بہت ضروری ہے۔ اگر ہم کنٹینیوٹی چاہتے ہیں کہ ایک اچھا کام اگر ہم نے شروع کر دیا، اب ہم تسلسل کے ساتھ اس کو کرتے رہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر اللہ پر توکل کیا جائے۔ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں چڑیوں کو اور جانوروں کو اور بکریوں کو اور کتوں کو اور بلیوں کو، سب اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، سب بھوکے پیٹ خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور شام کو آتے ہیں تو سب آسودہ ہوتے ہیں، نہ صرف خود کھا پی کر آتے ہیں بلکہ اپنے اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بھی لے آتے ہیں۔ تو جو رب جانوروں کو کھلا پلا رہا ہے تو کیا وہ انسانوں کو نہ کھلائے گا؟ کیوں ڈرتے ہو کل کیا کھاؤ گے؟ اللہ دے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو ضرور کہیں گے اللہ نے، پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اب مجھے بتائیں اس میں دھوکے کی کیا بات ہے؟ دھوکے کی بات یہ ہے کہ یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کے لیے قوانین بنائے ہیں اور وہ اس کو فالو کر رہے ہیں، وہ اس کی تابے داری کر رہے ہیں، اور پھر سوچنا کہ نہیں میرے لیے تو اللہ نے کوئی قانون نہیں بنایا ہوگا، اور اگر بنایا بھی ہے تو مجھے تابے داری کرنے کی قطن کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہے بہت بڑا دھوکہ جو کہ انسانوں کی عظیم اکثریت کو لگ گیا ہے۔ بہت عظیم اکثریت نے یہ دھوکہ کھایا۔ ساری کائنات میں وہ دیکھتے ہیں کہ رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، لاز ہیں، اور اپنے لیے وہ سمجھتے ہیں کوئی قانون نہیں، وہ کسی چیز کے پابند نہیں۔ تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ نہیں کہ خالی اللہ کو مان لینا ہے کہ ہاں اللہ نے چاند سورج بنایا، ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان اس کا نام ہے کہ تم بس مان لو کہ اللہ ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ جو اللہ فرما رہا ہے وہ بھی مانو، اور جب تک آخرت کا پختہ یقین نہیں ہوگا انسان اللہ کی بات بھی کیوں ماننا چاہے گا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، کہو الحمدللہ، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا۔ وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ جیسے شیکسپیئر نے کہا کہ دس ورلڈ از بٹ اے سٹیج، یہ کیا ہے؟ غالب کہہ کے چلے گئے کہ باغیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کسی کے پاس دولت ہے، کوئی محل میں رہتا ہے، کوئی فقیر ہے جگی میں رہتا ہے، بالکل ایسے جیسے کہ ڈرامہ ہو رہا ہے۔ ایک شخص ہے جس نے کہ بادشاہ کا کاسٹیوم پہنا ہوا ہے، کاسٹیوم پارٹی ہے کوئی، تو کیا اگر کوئی بادشاہ کا لباس پہن لے، بادشاہ کا رول ادا کرنے کو دے دیا جائے تو کیا سچ مچ کا وہ بادشاہ بن جائے گا؟ اگر کسی کو فقیر کا لباس دے دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ تم فقیر کا رول ادا کرو، کیا سچ مچ میں فقیر بن جائے گا زندگی میں؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح دیکھنے میں تو یہاں پر فرعون بادشاہ ہے لیکن دراصل فقیر ہے، اللہ کے یہاں کوئی محلات اس کے لیے نہیں۔ یہاں دیکھنے میں تو خباب ابن عرب غلام تھے، فقیر تھے اور غریب تھے، لیکن یہ صرف دھوکہ ہے نظروں کا، وہ غریب نہیں، ان کے لیے تو بڑے بڑے محلات ہیں اور بڑے بڑے ان کے تو نوکروں کی اور خادموں کی فوج ہے جنت میں ان کے لیے، اور کیا شاہانہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے لباس تیار کیا ہوا ہے، اور کیا زیورات ہیں ان کے لیے۔ تو یہ تو جو ظاہری چیزیں ہیں ان سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ تو بس ایسے ہی کھیل اور تماشا ہے، اور اصل تو پھر درجوں کا فرق پتہ چلے گا قیامت کے دن، اصل حقیقت وہاں کھلے گی کہ کون ہے بادشاہ اور کون ہے فقیر۔ اور اگر یہ پتہ چل جائے انسان کو کہ دنیا کی زندگی کتنی تھوڑی دیر کی ہے، تو کبھی بھی یہاں خوشیاں سمیٹنے کے لیے وہ اللہ کی حدود نہ توڑے، کبھی یہ نہ کہے کہ او وی آر اونلی ینگ ونس، وی اونلی لیو ونس، نہیں، بلکہ پتہ چلے وی لیو فار ایور، ہماری زندگی تو ہمیشہ کی ہے۔ اور جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ محدود زندگی ہے اور خواہشات لا محدود، تو پھر وہ جلدی جلدی بہت ساری خوشیاں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں رہنے کا مقصد ہے خوش رہنا، نہیں، دنیا میں رہنے کا مقصد ہے آخرت کی خوشیوں کی تلاش کرنا، ان خوشیوں کا بندوبست کرنا جو ہمیں آخرت میں ملنے والی ہیں۔ تو لہٰذا اگر ان کو پتہ چل جائے کہ آخرت کی زندگی ہی دراصل ہمیشہ کی زندگی ہے، تو کبھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں، آخرت کی زندگی کو کبھی اس اتنی حقیر زندگی کے لیے داؤ پہ نہ لگائیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک کے شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ اچھا، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پر امن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ اس کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں، کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھا دیں گے اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ پختہ وعدہ کیا گیا، تم کوشش کرو، تم اپنا دل اللہ کی طرف مائل کرو، تم اپنی نیت کو تو خالص کرو، تم ہدایت چاہو گے اللہ ضرور راستے کھول دے گا۔ ہدایت حاصل کرنا زندگی کا مقصد بن جائے، دل کی چاہت بن جائے، سوچوں کا مرکز، زندگی کا محور بن جائے، ایک فکسیشن ہو جائے انسان کو کہ مجھے ہدایت چاہیے۔ اتنا جب دل تڑپے گا اور دل کے اندر طلب ہوگی تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ طلب کو اور تڑپ کو نہ دیکھے۔ تو پھر پتا چلا کہ اصل چیز انسان کا اپنا ارادہ ہے، جو خود ہدایت حاصل کرنا چاہے گا ضرور ہی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے گا، اور جو خود ہدایت حاصل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تو چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے وہ اللہ کا کلام سن لے، نہیں مانے گا۔ سورۃ الروم مکی سورت ہے، روم یعنی کہ روم کو کہا گیا جو ملک کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن ہوگا جبکہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ذکر یہاں پر رومیوں کے غلبے کا ہے۔ ذرا سا ہم پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ کس پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ جب اسلام کا ظہور ہوا اس وقت دنیا میں دو طاقتیں موجود تھیں، دو سپر پاورز تھے، ایک تھی کسرا کی سلطنت یعنی ایران اور ایک رومن امپائر تھی۔ ایران کے رہنے والے آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، اور اس حساب سے وہ مشرکین مکہ کے زیادہ قریب تھے، وہ بھی شرک کیا کرتے تھے، جبکہ رومنز یہ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، اللہ رسول کتابوں کے ماننے والے تھے، اس لحاظ سے ان کی آئیڈیالوجی مسلمانوں کے آئیڈیالوجی سے قریب تر تھی۔ ایرانیوں کے ساتھ مشرکین مکہ کی وفاداریاں رہا کرتی تھیں اور رومنز کے ساتھ مسلمانوں کی وفاداریاں رہا کرتی تھیں، تو ایران اور روم ان میں آپس میں جھڑپیں اور جنگیں چلتی رہتی تھیں۔ روم کا بادشاہ جو عیسائی اہل کتاب تھا، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ مسلمانوں کا رجحان اس کی طرف زیادہ تھا اور عقائد کی وابستگی کی وجہ سے مشرکین عرب کا رجحان ایرانیوں کی طرف زیادہ تھا۔ 614 عیسوی میں ایران کا قبضہ بیت المقدس پر ہو گیا، ایرانیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور رومیوں کو انہوں نے شکست دے دی۔ جب رومنز کو شکست ہوئی تو یہ آیات نازل ہوئی۔ جب یہ آیات نازل ہوئی اس میں پیشین گوئی کر دی گئی تھی کہ 10 سال کے اندر اندر رومی غالب آ جائیں گے، جبکہ دور دور کوئی چانس نہیں نظر آتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بالکل شکست خوردہ ہو چکے تھے رومنز۔ نہ صرف یہ بتایا کہ رومن غالب آ جائیں گے بلکہ یہ بھی یہاں پر پیشین گوئی کی گئی کہ مومن بھی اس دن خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ بظاہر یہ ناممکن نظر آ رہا تھا مگر اللہ کی بات پوری ہوئی اور 624 عیسوی میں رومی فوج ایران میں داخل ہو گئی۔ یہی سال ہے جس میں کہ جنگ بدر ہوئی اور مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح قرآن کی دونوں پیشین گوئیاں حرف بحرف صحیح ثابت ہو گئی۔ یعلمون ظاہرا من الحیات دنیا وهم عن الاخرت هم غافلون، لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ بہت گہری آیت ہے کہ آخرت کو تو رہنے ہی دیں، وہ تو بہت دور کی چیز ہے۔ دنیا کی زندگی میں کس طرح خوش رہنا ہے یہ تو یہ بھی نہ جان پائے، یہ تو دنیا کی خوشیاں بھی نہ سمیٹ سکے، یہ تو صرف دنیا کی زندگی کو مقصد بنا کر جی رہے ہیں، لیکن وہ دنیا کی زندگی بھی ان کو نہ ملی، یہ دنیا کی سطحی طور پر بھی زندگی کو پا نہ سکے کہ اس میں سے ہی آرام اپنے لیے حاصل کر لیتے، اسی سے اپنے لیے خوشیاں حاصل کر لیتے، ظاہری حسن کی فکر میں لگے رہے، اپنی ناک، اپنے کان، اپنی آنکھیں ہی ناپتے تولتے رہے، اسی کی لمبائی چوڑائی دیکھتے رہے، جبکہ فیکٹس اینڈ فگرز بتاتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو خوبصورت لوگ ہوں وہ بہت خوش بھی ہوں۔ لیکن ظاہری زندگی میں بھی دھوکہ انہوں نے کھایا، اس کو بھی سمیٹنے میں ناکام، سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت خوبصورت ہوں گے تو ہم بہت خوش رہیں گے، لیکن آپ دیکھ لیں خوبصورت لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں آپ ذرا پڑھ کے تو دیکھ لیجئے، اس خوبصورتی نے ان کو خوش نہیں رکھا۔ اسی طرح یہ سوچا کہ بہت پیسہ جمع کر لیں گے تو بہت خوش رہیں گے، تو سامان آسائش تو انہوں نے بہت جمع کر لیے گھروں کے اندر، قالین بھی ہیں اور نرم گدیلی بھی ہیں اور ٹھنڈے ٹھنڈے مزے کے کمفرٹیبل گھر بھی ہیں، سامان آسائش تو ہے، سامان راحت تو ہے، لیکن راحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ تو اس قدر ان کا نقصان اور خسران بتایا جا رہا ہے کہ نقلی زندگیاں گزارتے رہتے ہیں، نقلی خوشیاں جمع کرتے رہتے ہیں، اس دنیا کی زندگی کا بھی اصل ایسنس نہ پا سکے، اصل حسن نہ پا سکے، خوشی کے اسباب جمع کر لیے لیکن خوشی غائب، قہقہے بہت اونچے ہیں لیکن دل سکون سے اور خوشیوں سے خالی ہیں، گھر بہت بڑے بڑے ہیں لیکن وہ گھر سکون کے گھر نہیں رہے کہ لوٹ کر اور پلٹ کر انسان وہاں جانا چاہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مقررہ مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ کانو اشد منہم قوتم و اثار الارض و امروہا اکثر مما امروہا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا، ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ زمین کو ادھیڑنے سے مراد بہت کھیتی باڑی کی، بہت مائننگ کی، بڑی نہریں انہوں نے کھودی، اس کے اندر نہریں جاری کی، بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنانے کے لیے زمین کو کھودا تاکہ بنیاد ڈالی جا سکے۔ مراد کیا ہے؟ مادی ترقی تو خوب کی، اور اس لیے مادی ترقی کی کہ ہم بہت خوش رہیں گے، لیکن خوشی ملی نہیں، خوشی تو اس جگہ تھی کہ جہاں یہ خود پہنچ نہ پائے، رسول لے کر آتے ہیں خوشیوں کا نسخہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ خوش رہنے کے لیے نہ صرف مادی ترقی بلکہ روحانی اخلاقی ترقی بھی بہت ضروری ہے، اور یہ صرف وحی کے ذریعے سے ہی ہم تک یہ بات پہنچ سکتی ہے کہ ہم واقعی اپنی کوالٹی آف لائف کو کیسے بہتر کریں۔ ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون، آخر جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یعلمون ظاہرا من الحیات دنیا، تو آج بھی آپ دیکھیں کتنی ساری مثالیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اینرون کا کیس آپ نے پڑھا ہوگا، اتنی بڑی کمپنی تھی، اتنے ہائیلی پیڈ اس کے امپلائیز تھے، اتنی اتنی ان کی تنخواہیں تھیں، اس کے باوجود کیا کچھ انہوں نے غبن کیا، کتنی انہوں نے بےمانیاں کی مزید پیسہ حاصل کرنے کے لیے۔ تنخواہیں ان کی ملینز آف ڈالر، یعنی کہ دو چار ہزار کما رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بےمانی انہوں نے کی، اور انجام کیا ہوا پڑھا ہوگا آپ نے، کتنوں نے تو خودکشی کر لی اس میں سے۔ یہ ہے نا نقصان ان کا۔ اور جو بھی اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا تو پھر اس کا انجام کار تو یہ ہونا ہے کہ وہ دنیا کی بھی اصل خوشیوں سے محروم ہی رہے گا۔ اللہ یبدا الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب وہ سعادت برپا ہوگی اس دن مجرم مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ مجرم کیوں، کیا جرم تھا ان کا؟ اللہ کو حاکم ماننے کے بجائے خود حاکم بن کر بیٹھ گئے، خود اپنی ذات کا مالک اپنے آپ کو سمجھ لیا، یہ ان کا جرم تھا۔ وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز وہ ساعت برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شاداں اور فرحاں رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ اب یہاں پہ وہی بات آ رہی ہے کفر کی اور ایمان کی۔ ہر وہ چیز جو انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکال دے، اللہ کی محبت نکال دے، اور انسان اس چیز کے اندر ایسا گم ہو جائے کہ باقی وہ آخرت کو بھول جائے، رب کو بھول جائے، تو وہی چیز دراصل اس کی معبود ہے۔ اگر دولت میں اتنا گم ہو گئے کہ بس اب اٹھتے بیٹھتے پیسے ہی کا خیال ہے، کہاں سے کمائیں اور کہاں خرچ کریں، تو دولت معبود ہے۔ ہندو تو لکشمی دیوی کو پوچھتے ہیں، مسلمانوں نے کہا کہ کیوں ہم دیوی دیوتا کی پوجا کیوں کریں، کیوں نہ ڈائریکٹ ہم دولت ہی کو پوجنے لگ جائیں۔ حلال سے آئے، حرام سے آئے، کیسے بھی آئے، بس آ جائے تب کیا ہے، یہ دولت معبود ہے۔ جیسے حدیث میں آتے تائس عبد الدینار عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم اور دینار کا بندہ۔ تو اپنے اپنے معبود ہمیں خود تلاش کرنے کہ وہ کیا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ ہم اپنا معبود تلاش کر لیں تو پھر اس کو توڑنا بھی آسان ہوگا۔ یہ جو نظروں سے نظر آنے والے بت ہوتے ہیں، دیوی دیوتا، ان کو توڑ دینا تو بہت آسان ہے، لیکن وہ دیوی دیوتا، وہ محبتوں کے بت، وہ خواہشات کے بت جو ہمارے دلوں کے اندر ہیں، ان کو تلاش کرنا بھی بڑا مشکل ہے، چھپے ہوئے شرک کو، اور ان سے نجات حاصل کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، بس تسبیح کرو اللہ کی جب تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ یہاں پر مختلف اوقات بتائے جا رہے ہیں جس میں کہ تسبیح کرنی ہے۔ مختلف اوقات آپ دیکھیے یہ کیا ہوتے ہیں، سورج نکلنے کا وقت، سورج غروب ہونے کا وقت، دن اور رات میں جب روشنی کی کمی اور زیادتی ہوتی ہے، تو یہ روشنی کی کمی اور زیادتی یہ بھی ہمارے موڈز پر اثر ڈالتی ہے۔ آپ دیکھیں بہت برائٹ لائٹ ہوگی اس میں آپ کا موڈ ڈفرینٹ ہوگا، لیمپ کی روشنی ہوگی اس میں آپ کا موڈ ڈفرینٹ ہوگا، ہوتا ہے نا۔ تو یہ روشنی کس اینگل سے ہم پہ پڑ رہی ہے اور کتنی روشنی ہم پہ پڑ رہی ہے، اس کا بھی اثر ہماری نفسیات کے اوپر، ہمارے جذبات پر ہوتا ہے۔ اور یہ مختلف اوقات جو بتائے گئے، کسی میں ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی ہمیں نیند آ رہی ہوتی ہے، کبھی ہم تازہ دم ہوتے ہیں، یہی دن رات کا چکر ہے، اس میں خوشی اور غم کے مختلف شیئرز ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ تو ہر طرح کی مصروفیت میں اور ہر طرح کے بدلتے حالات میں، اوقات کے اندر، چاہے ہم فارغ ہوں چاہے مصروف، اپنے رب کو یاد رکھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جذبات ہم پر چھا جائیں، اوور ویلم کر جائیں ہم کو، اور ہم اس دنیا ہی کے گرویدہ ہو کے رہ جائیں۔ تو یہ شارٹ بریکس ہیں جو اللہ ہمیں دے دیتا ہے کہ ذرا تم فرصت حاصل کر لو اپنی دنیا کے معمولات سے، اپنے رب کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاؤ۔ جب تم کو خیال آئے گا کہ تم کتنے عظیم رب کے سامنے کھڑے ہو، اور ایک دن قیامت آنی ہے اور تمہیں پھر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے، تو دنیا بہت چھوٹی ہو جائے گی۔ اور جب دنیا چھوٹی ہوگی تو دنیا کے مسائل، پریشانیاں بھی بالکل چھوٹی ہو جائیں گی، پھر ٹینشن نام کی چیز نہیں بچے گی۔ حقیقت ہے کہ نماز سے اچھی ایکسرسائز اور کوئی نہیں ہے۔ آج کل یوگا پرسکرائب کیا جاتا ہے کہ آپ یوگا کیجئے تو آپ ریلیکس ہوں گے۔ تو جو اس طرح پانچ وقت واقعی روح کے ساتھ نماز پڑھے، شعور کے ساتھ نماز پڑھے، پھر دیکھیں اس کے مسلز، اس کا دماغ، ہر چیز کس قدر ریلیکس ہو جائے گی۔ تو نمازی کی زندگی میں ٹینشن نام کی چیز نہیں ہوتی۔ ٹینشن آتا ہے، ہم انسان ہیں، لیکن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جا کے، اور جب سجدہ کرتے ہیں اللہ کے قدموں میں، لگتا ہے کہ اپنی ساری پریشانیاں، سارے مسائل، یہ سارے گٹھر جو ہم نے اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہیں، یہ سارے بوجھ ہم نے اللہ کے قدموں میں ڈال دیے کہ اللہ اب تو سنبھال، اللہ تیرا کام۔ اور دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم خالی ہاتھ نہیں لوٹے۔ تو بہت بڑی رحمت ہے نماز، کاش کہ ہم سمجھیں یہ شارٹ بریکس جو اللہ ہمیں دیتا ہے۔ نئے سرے سے انسان کے اندر تازگی، نئے سرے سے زندگی آ جاتی ہے۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها و کذلک تخرجون، وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردہ میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح تم لوگ بھی یعنی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم بشر ہو کر زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں یعنی جوڑے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ازواج کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ضمیر یہاں پر خاص طور پہ مؤنث کی آئی ہے، یعنی اشارہ ہے کہ تمہاری بیویوں میں تمہارے لیے سکون رکھ دیا ہے۔ آج بھی جو کچھ ریسرچ کی گئی ہے سائیکالوجی کی فیلڈ میں، انہوں نے بتایا ہے کہ عورت اور مرد ساتھ رہتے تو ہیں، ایک ہے لیونگ ٹوگیدر بغیر شادی کیے اور ساتھ رہنا، اور ایک ہوتا ہے نکاح کے بندھن میں بندھ کر اور پھر ساتھ زندگی گزارنا۔ تو جو انہوں نے سروے کیا اس سے یہ پتا چلا کہ جو باقاعدہ نکاح کر کے ساتھ رہتے ہیں ان کی زندگیاں بہت پرسکون ہوتی ہیں، اور ان کے ہاں نفسیاتی بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں، جسمانی بیماریاں کم ہوتی ہیں، اور ایسے مردوں کی زندگیاں بھی زیادہ طویل ہوتی ہیں جو ایک شادی شدہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں یہ غیر شادی شدہ زندگی میں نہیں ہیں، یعنی کہ جسٹ لیونگ ٹوگیدر کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ اس میں سکون بھی نہیں ہوتا، نفسیاتی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، ٹینشنز بھی ہوتے ہیں، اور بھی کئی اس کے نقصانات ہیں۔ تو یہاں نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد ساتھ رہنے کے فوائد بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم کسی سے بھی دنیا میں پوچھیں کہ شادی کا کیا مقصد ہے، کوئی کہے گا اس لیے کہ بچے ہوں، کوئی اور بات بتائے گا۔ آپ یہاں قرآن کو دیکھیں، قرآن نے کس قدر رومانٹک تصور ہم کو دیا ہے، بہت ہی خوبصورت تصور دیا ہے کہ شادی اس لیے کرو تاکہ کمپینین شپ ہو، تم کو کوئی ساتھی میسر آئے۔ اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت رشتہ بنایا ہے، سب سے اچھا افیئر شادی کے بعد ہوتا ہے۔ نہ اماں کا خوف، نہ پکڑے جانے کا اندیشہ، نہ یہ کہ لوگ دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا۔ آپ بالکل سب کی نظروں کے سامنے اپنے میاں کے ساتھ بیٹھیں اور ہنسیں اور بولیں اور باتیں کریں، اس میں اللہ بھی خوش اور اماں بھی خوش اور آپ بھی خوش۔ تو کاش کہ ہم کو یہ بتایا جائے کہ اصل لو افیئر تو ہوتا شادی کے بعد ہے۔ جب یہ کہہ دیا کہ شادی کے بعد تو لگتا ہے کہ زندگی ختم، لوگ پوچھتے ہیں اسے لائف آفٹر میرج، جیسے لائف آفٹر ڈیتھ کی طرح نہیں پوچھتے۔ تو ہاں بالکل، دیر از لائف آفٹر میرج، کیوں نہیں ہے زندگی، اور اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ کوئی حد نہیں۔ تو شادی کا مقصد بتایا گیا تاکہ تم سکون پاؤ، اور کس کے پاس سکون پاؤ؟ الیہا، عورت کے پاس، بیوی کے پاس۔ کس قدر یہاں دیکھیے کہ عورت کی عزت افزائی کی جا رہی ہے کہ سکون جیسی قیمتی چیز جس کی آج ہر ایک کو تلاش ہے، کسی بازار میں لیکن نہیں ملتی، پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی، یہ انمول خزانہ اللہ نے بیوی کے پاس رکھوا دیا۔ اب اگر کوئی مرد بیوی کو تنگ کرتا ہے، بیوی کو ستاتا ہے، تو وہ اپنا ہی سکون برباد کر رہا ہے۔ بیویوں کو تنگ کر کے مرد بھی کبھی پرسکون رہ نہیں سکتے، اور جو خود سکون سے رہنا چاہتا ہے اس کو چاہیے بیوی کو خوش رکھے، اس کے حقوق ادا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، سب سے بہترین تم میں سے وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، ساری نعمتیں ان کو دیں، جنت میں رکھا، کیا نہیں تھا، لیکن اللہ جس نے کہ پیدا کیا، اللہ جانتا تھا کہ آدم علیہ السلام کی ایک اور بھی ضرورت ہے، اور وہ ہے کمپنی، کمپینین شپ۔ اس کمپینین شپ کے لیے اللہ چاہتا تو ایک اور مرد بنا دیتا۔ اکوالٹی کی ہم بات کرتے ہیں نا، اللہ اکوالٹی رکھ سکتا تھا، اللہ سارے مرد بنا دیتا، مرد مردوں سے شادی کرتے، تو سوچیں گا گھروں کا حال ہوتا، لڑ لڑ کے طلاقیں ہی طلاقیں ہوتی چاروں طرف، اور جو گھروں کے حلیے ہوتے وہ تو بس بیان سے باہر ہیں۔ بڑا کرم اللہ کا کہ اللہ نے ایک اور مرد نہیں بنایا آدم علیہ السلام کے لیے، بلکہ عورت، پرفیکٹ کمپلیمنٹ، پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے کمپلیمنٹ بنایا کہ سکون ہی اس کے اندر ہے۔ پہلا رشتہ جو ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان قائم ہوا، ماں بیٹے کا رشتہ نہیں تھا، آقا اور کنیز کا رشتہ نہیں تھا بلکہ میاں اور بیوی کا رشتہ تھا، بنیادی رشتہ ہے کسی بھی معاشرے کا، انتہائی خوبصورت رشتہ ہے، اور اسلام نے بہت سے احکامات صرف اس رشتے کی حفاظت کے لیے دیے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ مصیبت ہے، کنسٹرکشن ہے ہمارے لیے، زینت نہ دکھاؤ اور یہ کرو اور پردہ کرو اور فلاں اور فلاں، اور جو بھی طلاق کے اور نکاح کے احکامات ہیں، اور زنا کی سزا کیوں، کیوں اتنی سخت سزا رکھی گئی ہے زنا کی، پردے کے احکامات کیوں دیے گئے ہیں، صرف اور صرف اس رشتے کی حفاظت کے لیے کہ یہ بنیادی یونٹ خاندان یہ محفوظ رہ سکے، اس کے اندر خرابی نہ آئے، اس کے اندر کہیں سے بگاڑ نہ آئے۔ تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام قوانین ہم کو دیے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنا تخت لگاتا ہے شام کو۔ اب آپ دیکھیں نا، جب اتنا بنیادی رشتہ ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان کو چین آ جائے میاں بیوی کو خوش دیکھ کر۔ تو شام کو شیطان اپنا دربار لگاتا ہے اور سارے اس کے چیلے چانٹے آتے ہیں اور سب اس کو بتاتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کام کروا دیا، آج ہم نے فلاں گناہ کروا دیا، وہ کسی سے خوش نہیں ہوتا۔ اتنے میں ایک آ کر اس سے کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی میں لڑائی کروا دی، اس کو اٹھا کر وہ گلے سے لگا لیتا ہے اور تاج پہنا دیتا ہے اس کو۔ تو ہمیں اس رشتے کی بہت حفاظت کرنی ہے، اپنائیت ہونی چاہیے، اور یہ رشتہ ایسا ہے کہ جب تک ہم شوہر کے گھر والوں کا خیال نہ کریں یہ رشتہ پائیدار مضبوط نہیں ہو سکتا، اور جب تک شوہر اپنی بیوی کے گھر والوں کا خیال نہ کرے یہ رشتہ پائیدار اور مضبوط ہو نہیں سکتا۔ تو اس طرح دو خاندانوں کا میل ہے جو اس کے اندر ہو جاتا ہے۔ عزت کرنی ہے دوسرے کی، دکھ درد میں دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، مودت و رحمہ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے پیدا کر دی تمہارے درمیان محبت اور رحمت۔ بعض دفعہ بیویاں یوں کہتی ہیں کہ ہم اتنی خوبصورت ہیں یا ہم اتنی سلیقے مند ہیں، میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا اس لیے میرا ہسبینڈ مجھ کو اتنا چاہتا ہے، یا ہم کھانا اتنا اچھا پکاتی ہیں تو اس لیے شوہر اتنی محبت کرتا ہے۔ ہماری غلط فہمی ہے، ہرگز نہیں۔ اگر حسن سے محبت ہوتی تو مجھے بتائیں پرنسس ڈائنا میں کیا کمی تھی حسن کی، تو اس کے میاں نے کیوں نہ محبت کی اس سے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی دین ہے، اور چونکہ ایک بیوی کو شوہر کی محبت بہت قیمتی لگتی ہے، بڑا قیمتی خزانہ ہوتی ہے، تو بعض دفعہ بیویاں اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ ناراض نہ ہو جائیں۔ تو یاد رکھیں کہ ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ ان کا میاں ان سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ نے چیز ڈالی ہے۔ کام کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کو راضی کر دیں، اللہ سب کو راضی کر دے گا، اللہ شوہر کے دل میں محبت بھی ڈال دے گا۔ اور محبت بہرحال گاڈ گفٹڈ چیز ہے، اللہ کی طرف سے، ہم پیدا کر نہیں سکتے، ہم زبردستی کسی سے محبت کر نہیں سکتے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر شادی میں محبت ضرور ہو، لیکن جو چیز ہمارے قابو میں ہے، جو ہمارے بس میں ہے، وہ کیا ہے؟ رحمت، کہ ہم عزت کریں دوسرے کی۔ یہ میں اور آپ کو ضرور کر سکتے ہیں۔ بہت بھی محبت ہو، لو میرجز ہوتی ہیں، لیکن جب آپس میں عزت نہیں کرتے ایک دوسرے کی، بدتمیزی کرتے ہیں، وہ اپنائیت میں اور بے تکلفی میں آ کر بدتمیزی پر اتر آتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ محبت نہ ہو اور اگر عزت کی جائے دوسرے کی، شوہر بیوی کی عزت کرے اور بیوی شوہر کی عزت کرے، تو یہ عزت جو ہے وہ رفتہ رفتہ محبت میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب کفار سے کوئی بات سنتا اور وہ مجھ کو ناگوار معلوم ہوتی تو میں ختیجہ سے کہتا رضی اللہ عنہا، وہ میری ہمت بندھاتی تھی کہ میرے دل کو تسکین ہو جایا کرتی تھی، اور کوئی رنج ایسا نہ تھا جو ختیجہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا ہو۔ اب ہسبینڈ آتے ہیں مثال کے طور پہ گھر، اب وہ آتے ہیں، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ اب اگر مرد ہوتا، انہوں نے مرد سے شادی کی ہوتی، مرد تو فوراً ٹائر ٹھیک کرنے چلا جاتا، چھوڑ چھاڑ میاں کو گھر میں، لیکن نہیں، بیوی کیا کرتی ہے؟ بیوی ٹائر ٹھیک نہیں کر سکتی، گاڑی کا خیال نہیں کر سکتی، وہ گاڑی والے کا خیال کرتی ہے۔ پھر ان کو بٹھاتے ہم کہتے ہیں، اچھا ٹھہرے ہیں، کیا ہو گیا آپ کے ساتھ، چلے میں چائے بنا کے لا دیتی ہوں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، معمولی معمولی چیزیں، تو پرابلم تو حل نہیں کر سکتے، لیکن جس پر وہ مسئلہ پڑا ہوتا ہے اس کا تو بیوی خیال کر لیتی ہے۔ حضرت ختیجہ مکے کے ماحول کو نہ تبدیل کر سکیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دیا کرتی تھیں، ان کو ریلیکس کر دیا کرتی تھیں۔ تو بیویوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں سکون کا باعث ہوں، پینک بٹن بن کے نہ رہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر پینک مچا دینا، میاں کی شکل نہیں دیکھی کہ شکایتوں کے تومار، بچوں نے یہ کیا، نوکروں نے یہ کیا، تمہاری امی نے یہ کیا، تمہارے ابا نے یہ کیا، تو وہ تو پریشان ہی رہے گا نا۔ اور سسرالوں کے ساتھ ہے ہی ہمارا معاملہ کچھ ایسا، 20 سال 25 سال 30 سال بھی ہم اس خاندان میں رہتی ہیں تو ہم ان کو اپنا نہیں پاتی، ہم کہتے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ کہ ہم اچھے ہیں، ہمارا میکا بہت بہتر ہے، اور یہ لوگ اس طرح کے ہیں. بچے ہوتے ہیں, اگر بچے خوبصورت ہیں تو ہم کہتے ہیں بالکل ماموں پہ چلے گئے, اور اگر رنگ کالا ہو گیا ہم کہتے ہیں پپی کا اثر آ گیا. مزاج اچھا ہے ہم کہتے ہیں دیکھو بالکل نانی نہیں لگتا, اور غصے کا تیز ہے کہتے ہیں بنا بنایا دادی ہے. تو ہمیں سوچنا ہے, بعض دفعہ خیال آتا ہے کہ اگر سسرال نہ ہوتی تو اپنے بچوں کے عیبوں کا ذمہ دار ہم کس کو ٹھہراتے ہیں. تو دیکھیں نا, ہسبینڈ کو یہ باتیں اچھی تو نہیں لگ سکتی. اگر ہم سکون چاہتے ہیں, اس گھر میں سکون کہاں سے آئے گا کہ جس شخص کی ہم بیوی ہیں اسی کی ماں, اسی کے باپ, اسی کی بہنوں کی برائیاں ہوتی رہتی ہیں. ہر ایک کے گھر میں جگہ ہے, شوہر کے ماں باپ کی, شوہر کے بہن بھائیوں کی جگہ نہیں ہے. اور کس طرح وہ بیوی خوش رہ سکتی ہے جو دیکھے کہ میرا شوہر میرے امی ابو کی عزت نہیں کرتا. ہر ایک کی میرے گھر میں جگہ ہے, سب آتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں, میرے امی ابو نہیں آ سکتے. سب کی عزت ہوتی ہے, میرے والدین کی عزت نہیں. تو سکون کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کو سوچنی ہیں. اور افسوس کی بات کیا ہے کہ عورت ہی سکون برباد کرنے والی ہے. آپ آزما کے دیکھ لیجئے کہ جتنی عورت کو عورت سے شکایت ہوتی ہے, عورت کو مردوں سے نہیں ہوتی. ساس سے شکایت ہوگی, بہو سے شکایت ہوگی, نن سے شکایت ہوگی, کم ہی سسر سے یا دیور سے یا داماد سے شکایتیں ہوتی ہیں. تو ہم عورتوں کو بہت میچور ہونے کی ضرورت ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے, اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے. اب دیکھیے, جو مختلف رنگوں کا ذکر کیا گیا اور زبانوں کا, دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت 3000 زبانیں تو ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں, 3000 لینگویجز ختم ہو گئی ہیں, مٹ گئی ہیں. اور اس وقت دنیا میں 1000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں, اور اس میں ڈائلیکٹس کی ہم بات نہیں کر رہے. انگلش تو ایک زبان ہے, ایک لینگویج ہے, اس کے 24 ڈائلیکٹس ہیں, 24 طرح سے یہ الگ الگ طرح بولی جاتی ہے. اتنی اللہ تعالیٰ نے ورائٹی رکھی ہے اپنی تخلیق کے اندر. اسی طرح لوگوں کے رنگ ہیں, کوئی بالکل کالا ہے سیاہ توے کی طرح, اور کوئی پیلے سے رنگ کا ہے, یلو ریسز کہا جاتا ہے جن کو, کچھ بے انتہا گورے ہیں, کچھ گندمی رنگ کے ہیں, ویٹ کمپلیکشن. لیکن امیزنگ چیز آپ دیکھیں ہے کیا, کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہمارا بیس بنایا ہے اسکن کا کہ اس کے اوپر ہم جو بھی رنگ پہننے لگتا کتنا اچھا ہے. اگر لال رنگ کی ہماری اسکن ہوتی, یا گلابی رنگ کی ہوتی, یا بالکل آپ سوچیں نیلے رنگ کی ہوتی, تو کتنے کلرز ہیں جو میں اور آپ پہن نہ سکتے. تو پرفیکٹ اللہ نے بیس رکھا, اور رنگوں کا اختلاف یہ کوئی اعلیٰ یا گھٹیا ہونے کے لیے نہیں ہے, ورائٹی ہے. کتنی رنگا رنگی ہے اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں رکھی ہے, مونوٹنی نہیں ہے. اللہ کی تخلیق میں بہت وسعت ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ, اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ سنتے ہیں. اب رات اور دن, رات اور دن ایک جیسے تو نہیں ہیں, کالا اور سفید بھی ایک جیسے نہیں ہیں, عورت اور مرد بھی ایک جیسے نہیں ہیں, سب مختلف ہیں. مختلف ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپس میں ڈفرینسز اور اختلافات شروع کر دیے جائیں. ڈفرینٹ ہونا کوئی بات نہیں, ڈفرینسز ہونا یہ چیز اچھی نہیں ہے. جس کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے, اپنی جگہ رہ کر اپنا اپنا فرض پورا کریں. رات اپنی جگہ فائدہ مند ہے, دن اپنی جگہ, عورت اپنی جگہ فائدہ مند ہے, مرد اپنی جگہ. اگر رات دن بننے کی کوشش کرے, یا چاند اگر سورج بننے کی کوشش کرے, تباہی پیدا ہو جائے. اور ہم دیکھ رہے ہیں آج, جب عورت مرد بننے کی کوشش کر رہی ہے تو فساد ہی فساد ہے دنیا میں. وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے, خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی, اور آسمان سے پانی برساتا ہے, پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں, پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا, بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ, آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں, سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں. وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے, پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا, اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے. آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے, اور وہ زبردست اور حکیم ہے. وہ تمہیں تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے، کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال اور دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جیسے آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اسی طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب یہاں دنیا میں طبقاتی فرق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کچھ تمہارے غلام ہیں اور تم جو ہو مالک کی حیثیت رکھتے ہو، تم کتنا بھی اچھا سلوک کرو اپنے نوکروں کے ساتھ لیکن ایسا تو نہیں کرتے کہ تم بالکل ہی برابری پر ان کو لے آؤ، اپنی جائیداد میں اپنے گھر میں ان کو برابر کا شریک کر لو۔ تو جب مخلوق اور مخلوق کے اندر اتنا فرق ہے کہ وہ آپس میں شیئر نہیں کرتے برابر کا، تو خالق اور مخلوق میں کتنا فرق ہوگا؟ آخر اللہ اپنی کائنات اور اپنی بادشاہت اور اپنے اختیارات میں مخلوق کو کیوں شامل کرے؟ ہم اپنے نوکروں سے نہیں ڈرتے تو اللہ تعالیٰ کیا مخلوق سے ڈرے گا؟ اور تم نے سوچ لے کچھ ایسے سفارشی ہیں کہ جو اللہ کے اوپر دباؤ ڈال کر اور زبردستی اللہ سے اپنی بات منوا لیں گے اور اللہ ان کے ہاتھوں مجبور ہو جائے گا؟ کیسے تم نے یہ سوچا؟ ہو نہیں سکتا۔ بل تبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم فمن یهدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین، مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت بنائی، اور جس نے فطرت بنائی اسی نے دین بنایا۔ اسلام دین فطرت ہے، ہمارے لیے ٹیلر میڈ ہے۔ مرد کی فطرت کے مطابق اس پر ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، عورت کی فطرت کے مطابق عورت پر ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں۔ قرآن تو ریڈنڈنٹ یا نعوذ باللہ بیکار اس وقت ہو، آؤٹ ڈیٹڈ آؤٹ موڈڈ اس وقت ہو کہ جب عورت کی فطرت بدل جائے، مرد کی فطرت بدل جائے۔ اور بدل نہیں سکتی، ہم اپنے جینیٹک میک اپ چینج نہیں کر سکتے، اپنی جینز کے اندر ہم کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں؟ تو جو ہماری جینز کے اندر انگرین چیزیں ہیں اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ عورت ہوتے ہوئے یہ ڈیمانڈ کی جائے کہ اس قرآن کے اندر تبدیلی کرو، یا مرد ہوتے ہوئے یہ تقاضا کیا جائے کہ قرآن میں تبدیلی کرو۔ اپنی فطرت ہم نہیں بدل سکتے، لیکن جب ہم زبردستی پرورٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو برے ماحول کی وجہ سے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی فطرت پر قائم نہیں رہتا، اور پھر کیا کچھ خرابیاں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ منیبین الیہ واتقوہ وقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ دین میں تفریق کس طرح سے ہوتی ہے کہ دین کے کل کو لینے کے بجائے، کل تعلیمات کو لینے کے بجائے، بس اپنی پسند کا ایک حصہ اس میں سے اٹھا لیا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو قتال کی اہمیت کا اندازہ ہے تو وہ قرآن کی ساری دعوت کو صرف قتال کے گرد گھما دے۔ کسی کو انسانی ہمدردی کا شوق ہے، فلینتھراپسٹ کام کرتا ہے، باقی سب چیزوں کو چھوڑ کر بس وہ قرآن میں سے صرف وہی حصہ نکال لے، اور ساری اسلام کو کہے کہ بس کل اسلام یہی ہے کہ انسانوں کو خوش رکھو، تم کسی کا دل نہ دکھاؤ اور انسانیت کی خدمت کرو، اور اس کے علاوہ پھر باقی تمام چیزوں کو ریجیکٹ کر دے کہ نہ نماز کی ضرورت ہے اور نہ حجاب کی ضرورت ہے اور نہ حج اور نہ قربانی، بس کرنے کا کام تو صرف یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے، یا یہ کہا جائے کہ بس صرف قتال فی سبیل اللہ کی ضرورت ہے، باقی سب بیکار۔ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو قرآن پڑھا رہے ہیں، جو معاشرے کے دبے ہوئے طبقات کا خیال کر رہے ہیں، یہ سب بزدل لوگ ہیں، نکمے لوگ ہیں، بیکار لوگ ہیں۔ اصل مسلمان تو صرف ہم ہی ہیں۔ یہ آج ہم مسلمان امت کا حال دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے صرف ذکر کی اہمیت نکال لی کہ بس کمروں کے اندر بیٹھ جاؤ بند ہو کر، بس اللہ اللہ کرتے رہو، باقی دنیا جو کرتی ہے کرنے دو، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو بالکل چھوڑ دیا، اور کہا کہ بس اللہ کی یاد کافی ہے، ولا ذکر اللہ اکبر، اور باقی جو اللہ کے احکامات ہیں کہ نہیں تم کو لوگوں کو روکنا ہے برائیوں سے، نیکیوں کا حکم دینا ہے، وہ انہوں نے زندگی سے بالکل نکال دیا، تو زندگیاں لاپ سائڈڈ ہو گئیں۔ اور کیا ہوا؟ کل حزب بما لدیہم فرحون، جس کے پاس جو ہے وہ اس کو بہت بڑی فضیلت سمجھتا ہے، سمجھتا ہے کہ صرف ہم ہی ٹھیک ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہود جو ہیں وہ 71 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور عیسائی جو ہیں وہ 72 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور مسلمان 73 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، 73 سیکٹس ان کے بن جائیں گے، اور وہ سب جہنم میں جانے والے ہوں گے سوائے ایک گروہ کے۔ تو جب پوچھا گیا کہ وہ ناجی گروہ کون ہوگا، آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ راستہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ آخری کیا وجہ ہے کہ جو دکھی انسانیت کی خدمت کرے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا اور پردہ نہیں کر سکتا، یا جو پردہ کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے کیا وہ دکھی انسانیت کی خدمت نہیں کر سکتا؟ کیوں؟ ہمارا جسم بھی تو ہے، سارے سسٹمز ہمارے ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں، ہم سانس بھی اسی وقت لے رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں، اور ہمارا جو نظام ہے ہاضمے کا وہ بھی کام کر رہا ہے، ہمارا خون کا نظام بھی کام کر رہا ہے، تمام سسٹمز ایک ساتھ چل رہے ہیں نا، تو ہم زندہ ہیں۔ تو اگر ہم مسلمان امت کو زندگی دینا چاہتے ہیں تو تمام سسٹمز کو انکارپوریٹ ہمیں کرنا ہوگا، ہم کو ہر ایک کی عزت کرنی ہے جو جو کام کر رہا ہے، تو سب ساتھ چلیں گے ان سب کاموں کو لے کر، یقیناً ہم سارے کام ساتھ کر سکتے ہیں، اللہ کے بندے بھی بن سکتے ہیں، ہم انسانیت کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، ہم دنیا کا علم بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنی آخرت بھی بنا سکتے ہیں۔ تو دین کو حصے بکھرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے تو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں؟ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کو شادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے، اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ۔ بس اے مومنو، رشتہ داروں کو اس کا حق دے دو، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق، یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں۔ آپ دیکھیں، یہ ہے نا قرآن کی خوبصورتی، ایک ویل سنکرنائز سسٹم کی طرح، ایک صحت مند جسم کی طرح قرآن ہمیں کام کرنا سکھاتا ہے۔ نماز بھی پڑھو، دین کا کام بھی کرو، لیکن یہ نہ ہو کہ اپنی عبادت کے خول میں تم ایسے بند ہو کر بیٹھ جاؤ کہ تم معاشرے کے حالات کی طرف سے بے حس ہو جاؤ۔ نہیں، مسکین کو، رشتہ دار کو، سب کا اس کا تم حق دے دو، یہ سب عبادت ہے۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ ہم اپنا اپنا فرض ادا کریں، فلاح ہو جائے گی۔ میرے پر کیا ذمہ داری ہے میں اس کو ادا کرنے کی کوشش کروں؟ اسلام دینے والا مزاج بناتا ہے، لینے والا مزاج نہیں بناتا۔ کہیں آپ نے اسلام میں، اس قرآن میں یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ اپنا حق لے لو، عورت سے یہ نہیں کہا کہ مہر لے لو، کسی سے یہ نہیں کہا زکات، جن کو زکات دینی چاہیے کہ تم زکات لے لو، بلکہ دینے والا مزاج، مرد سے کہا مہر دو، پیسے والوں سے کہا زکات دو، اور ریسورسز والوں سے جن کے پاس وسائل اور ذرائع ہیں ان سے کہا کہ تم دو مسکینوں کو، یتیموں کو اور رشتہ داروں کو۔ اسلام کا مزاج دینے والا ہے۔ آج ہم حقوق کی جنگ تو بہت دیکھ رہے ہیں، نعرے ہی نعرے ہیں کہ اپنے حقوق ہمیں چاہیے، اپنے حقوق ہمیں منوانے ہیں، ہم زبردستی اپنا حق لیں گے، لیکن جب حق دینے والا نہیں ہوگا تو ہم حق لیں گے کہاں سے؟ تو ہمیں اسلام والا مزاج چاہیے کہ مزاج ایک دفعہ دینے والا بن جائے، سب کو ان کے حق مل جائیں گے۔ دینے والا دینا ہی نہ چاہے تو لینے والے نعرے لگاتے رہیں، ڈیمونسٹریشنز کرتے رہیں، حق نہیں ملے گا۔ وما آتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، اور جو زکاة تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ اب یہاں پر ربا کا ذکر ہے، ربا کے لفظی معنی ہوتے ہیں بڑھوتری، انکریز۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ ربا وہی ربا ہے جس کو کہ سود کہا جاتا ہے، اور یہاں سورہ روم جو کہ مکی سورت ہے اس میں ابتدائی طور پہ اس کی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا گیا تاکہ لوگوں کے ذہن تیار ہو جائیں کہ آئندہ سود حرام ہونے والا ہے، ایک تو یہ خیال ہے۔ لیکن جو پچھلا کانٹیکسٹ ہم دیکھ رہے ہیں جہاں کے دینے کی بات آئی، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، غریبوں کو دے دو، اس کانٹیکسٹ میں اس سیاق و سباق کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ یہاں ربن سے مراد ربا نہیں ہے بلکہ وہ تحفے ہیں جو اس نیت سے دیے جائیں کہ لینے والا بعد میں اس سے زیادہ واپس کرے گا۔ جہاں تک تحفوں کا تعلق ہے، اسلام میں تحفہ لینے دینے کو بہت پسند کیا گیا ہے۔ تحفے میں اصل اہمیت جذبے کی ہوتی ہے کہ کس جذبے کے تحت تحفہ دیا جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجا کرو، آپس میں محبت پیدا ہوگی اور دلوں کی کدورت جاتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے تحفے میں کوئی بکری کا ایک پایا ہی دے تو میں ضرور قبول کروں گا، اور دعوت نے مجھے بکری کا پایا ہی کھلائے تو اس دعوت میں ضرور جاؤں گا۔ یعنی تحفہ قبول کر لینا چاہیے۔ تو دینے میں ایک تو ہوتا ہے تحفہ، ہدیہ جو بہت پسندیدہ ہے، ایک ہے قرضہ جو دیا جاتا ہے، اور قرضے کے اندر تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ وہ لوٹایا جائے گا۔ قرض کو محبت کی خینچی کہا جاتا ہے، یہ مجبوری ہوتی ہے قرضہ لینا کسی کا، اور انسان خوشی خوشی قرضہ دیتا نہیں، کوئی مانگ رہا ہوتا ہے تو دے دیتا ہے۔ ایک ہوتی ہے خیرات، یہ بھی دی جاتی ہے، مانگنے والا جان کو لپٹ جاتا ہے، جیسے فقیر ہوتے ہیں مانگتے ہیں ان کو ہم کچھ دے دیتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاں آج کل جو تحفے دینے لینے کا رواج ہے وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں تحفے اب محبت اور پیار بڑھانے کا ذریعہ نہیں رہے بلکہ قرض کی طرح یہ محبت کی قینچی بن گئے ہیں۔ اس لیے کہ قرض جس کو دیا جاتا ہے وہ اس فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ لوٹاؤں گا کیسے۔ ہمیں بھی تحفے میں اور قرضے میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ تحفہ بغیر واپسی کی توقع کے، دل کی خوشی کے ساتھ دیا جاتا ہے، بغیر کسی موقع کے، کوئی خاص اوکیشن کا انتظار نہیں کیا جاتا ہدیے کے لیے، جب آپ کا دل چاہا آپ تحفہ دے دیجئے۔ تو لہذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں باقاعدہ تحفے مانگے بھی جاتے ہیں، امید لگا کر بیٹھتے ہیں کہ اچھا فلاں موقع آئے گا تب فلاں فلاں ہمیں تحفہ دے گا، اور نہیں دیتا تو ہم اس کی جان کو آ جاتے ہیں، مانگ مانگ کے اسے تحفے لیتے ہیں اور کہتے اپنائیت ہے یہ۔ نہیں، یہ اپنائیت اس طرح سے نہیں ہوتی کہ انسان خیرات کی طرح تحفے مانگنے لگ جائے۔ تحفہ کسی کا حق نہیں ہے، یہ تو احسان ہے دینے والے کا، ہم حق سمجھ کے تحفہ لیتے ہیں، اور جب کوئی نہ دے تو پھر کتنے ناراض ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ تحفے قرض کی طرح دیے جاتے ہیں، اور پھر یہ ہمارے معاشرے میں ایک بوجھ اور ایک رسم بن کر رہ گئے ہیں ایسے تحفے۔ لڑائی جھگڑے ہونے لگتے ہیں تحفوں کے اوپر، اگر توقع کے مطابق تحفہ نہ دیا جائے تو ناراض ہوتے ہیں۔ دینے والا بھی دل کی خوشی سے نہیں دیتا، کہتا ہے لو اب فلاں کی شادی، اب یہ دینا پڑے گا، کہتے ہیں نا، اب اس کی برتھ ڈے آ گئی، اب گفٹ دینا پڑے گا۔ تو یہ پڑے گا نہیں ہوتا، کوئی ضروری نہیں کہ ان موقع پر تحفے دیے جائیں، اور نہ کسی کو توقع رکھ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ اب ہمارا فلاں خوشی کا موقع آ رہا ہے تو لہٰذا اب تحفہ کوئی ضرور دے گا۔ تو تحفوں کو دل کی خوشی کے ساتھ دیجیے، اوکیزن کے ساتھ باندھ کے مت دیجیے۔ شادیوں میں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے کس نے کیا لفافہ دیا، اور کبھی آپ دیکھیں جس طرح وہ لفافے دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ مہمان آتے ہیں، جیسے ہی مہمان آتے ہیں میزبان کی نظر پہلے ہاتھ پہ تو جاتی ہی ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنے پرس میں سے لفافہ نکالتے ہیں، اب وہ دے رہے ہوتے ہیں، لینے والا لے رہا ہوتا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے اس کی کیا ضرورت تھی۔ تو جب ضرورت نہیں تھی تو پھر رہنے دیں، عجیب یہ حال ہمارا ہو گیا ہے نا۔ اس کے بعد جب وہ تحفے آتے ہیں وہ باقاعدہ لکھے جاتے ہیں، ہم بھی یاد رکھتے ہیں ہم نے کس کی شادی میں کیا تحفہ دیا تھا۔ اس کے بعد اپنے گھر جب کوئی شادی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں فلاں جو فلاں فلاں کا دوست ہے اس کو بلانا ہے، تو کہتے ہیں کیوں اتنا دور کا رشتے دار، کیا کرنا ہے بلا کر، نہ جان نہ پہچان ہماری. کہتے ہیں کیوں، اس کے تین بچوں کی شادی اٹینڈ نہیں کی ہم نے، تین لفافے نہیں دیے ہم نے، اب ہمارے بچوں کی شادی ہے، اب ہمارا وصول کرنے کا وقت آیا ہے. تو بتائیں کیا وہ تحفہ تھا؟ اللہ کیا قبول نہ ہوا؟ لڑتے ہیں لوگ کہ ہماری شایان شان تحفہ نہیں دیا. اپنائیت کا یا قریبی رشتے کا مقصد ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سب سے زیادہ پیسہ قریبی رشتے دار دیں گے شادی میں، اور ماموں، سگے ماموں، سگے چچا، سگی پھوپھی وغیرہ اگر بہت قیمتی تحفہ نہ دیں تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ان کو تو محبت ہی نہیں ہے، سارے جذبات ہمارے یہاں پیسے سے تلنے لگ گئے ہیں. تو بہت زیادہ ہم کو اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. اسلام نے تحفہ دینے کا کوئی موقع مخصوص نہیں کیا، جب دل چاہے دے دیں، لینے والا احسان سمجھ کر لے، حق سمجھ کے نہ لے. اور تحفے کی قیمت اس کے پیسے سے نہیں ہوتی بلکہ ان جذبات سے ہوتی ہے جن سے وہ تحفہ دیا جا رہا ہو. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا. کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بلند اور بالا اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں. ان سے کہو زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہوا، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے. فساد کی بات کی جا رہی ہے، اور حقیقت ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا کچھ فساد ہے، خشکی میں بھی اور تری میں بھی. نوائز پولیوشن اپنی جگہ ہے، مورل پولیوشن اپنی جگہ، جسم بھی بیمار ہو رہے ہیں، روحیں، اخلاق، کردار یہ بھی بیمار ہو رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انوائرمنٹل پولیوشن کتنا ہے کہ مچھلیاں سمندروں میں مر رہی ہیں اور زندگی جو ہے وہ خشکی کے اوپر بھی نہیں پنپ پا رہی، اس لیے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے سارا ایکو سسٹم ڈسٹرب کر دیا. تو جو یہ فساد بچایا جا رہا ہے، جس طرح چیزوں کو ضائع کیا جا رہا ہے، یا جس طرح کیمیکل ویسٹ دریاؤں میں اور فضا کے اندر ڈالا جا رہا ہے کہ اوزون لیئر کے اندر سوراخ ہو گیا اور کینسر اتنا دنیا میں بڑھ گیا، اور گرین ہاؤس افیکٹ ہو رہا ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اس سے پھر آپ دیکھیں طوفان اور ٹائفونز اور یہ سائیکلونز کس طرح آ رہے ہیں، یہ سارا فساد ہے. تو یہ بھی عین عبادت کا حصہ ہے کہ انسان دنیا کو ذمہ داری سے استعمال کرے. اسلام مسلمانوں کو انوائرمنٹلی ریسپانسبل بھی بناتا ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہے ان سب کا تمہیں خیال رکھنا ہے. ایک بھی جانور کی کوئی قسم اگر ناپید ہوتی ہے، ایکسٹنکٹ ہوتی ہے، انسانوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں یہ کیا، تم نے کیوں اس جانور کی زندگی کا خیال نہ رکھا، تم تو خلیفہ بنا کر بھیجے گئے تھے، تم پہ تو ذمہ داری تھی، تم الٹا ظالم بن گئے، تم نے اللہ کے مخلوقات پر ظلم شروع کر دیا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ الخلق و عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کے کنبے کی مانند ہے. تو ایک کتے کا بھی خیال کرنا، ایک بلی کا بھی خیال کرنا، یہ بھی عبادت ہے. تو اسی لیے اسلام میں آپ دیکھیں درخت لگانے پر کتنا زور ہے، اسراف سے بچنے پر کتنا زور ہے، کہ وضو بھی کرنا ہے تو اتنا پانی لو کہ بس جو کافی ہو جائے، یہ نہ ہو کہ آپ نے نلکا کھلا چھوڑ دی اور پانی بہ رہا ہے گٹر میں جا رہا ہے. اس کا بھی سوال ہوگا اللہ کے ہاں، یہ بھی عبادت کے اندر چیز آتی ہے کہ ہم پانی کتنا استعمال کرتے ہیں. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جمع دیجئے اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جس نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہا ہے، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے. یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر انہوں نے جرم کیا، ہم نے ان سے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس طرح جلا اٹھاتا ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بارش برستی ہے اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح یہ جو مردے ہیں زمین میں بیجوں کی طرح ڈورمنٹ پڑے ہیں، جب قیامت آئے گی سب نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ حدیث آتی ہے، ابو رزین اقیلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی مخلوق کو دوبارہ کیسے پیدا کرے گا اور اس عالم میں اس کی مخلوق میں اس کی کیا کوئی نشانی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہارے لیے ایسا کبھی نہ ہوا کہ تم اپنی قوم کی وادی پر ایسی حالت میں گزرے ہو جبکہ وہ پانی نہ برسنے کی وجہ سے سبزے سے خالی اور خشک ہو، اور پھر کبھی ایسی حالت میں گزرے ہو کہ پانی برسنے کی وجہ سے وہ ہری لہلہا رہی ہو؟ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہاں ایسا ہوا ہے اور میں نے یہ دونوں منظر دیکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا بس حیات بادل موت کو سمجھنے کے لیے یہی اللہ کی نشانی ہے، اس کی مخلوق میں ایسے ہی زندہ کر دے گا اللہ مردوں کو۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہوں، نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہیں۔ آپ تو انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے کمزوری کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ زندگی کے سٹیجز کی طرف اشارہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ طاقت ہو، قوت ہو، صلاحیت ہو، یہ سب چیزیں ہمیں قسطوں میں ملتی ہیں، رفتہ رفتہ گریجولی ملتی ہیں اور واپس بھی رفتہ رفتہ جاتی ہیں، وقفے وقفے سے جاتی ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے۔ بچپن اور بڑھاپے کے درمیان جو تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس ہے، جب یہ قوتیں عروج پر ہوتی ہیں، یہی ٹائم ہے انویسٹ کرنے کا، اسی وقت انسان اپنے لیے آخرت کا سودا کر لے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جب وہ ساعت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکا کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ اللہ کے نوشتے میں تو تم روزے حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روزے حشر ہے مگر تم جانتے نہ تھے۔ بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو۔ اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہوں۔ فصبر، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا يستخفنک الذین لا یوقنون، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں کرتے، یعنی دشمن ایسا کمزور نہ پائیں کہ ان کے شور اور غوغا سے تم دب جاؤ، یا ان کے بہتان سے اور افترا پردازیوں کی مہم سے مروب ہو جاؤ، ان سے امپریس ہو جاؤ، یا ان کے تانوں سے یا ان کے مذاق اڑانے سے تم کم ہمت اور پست ہمت ہو جاؤ، یا دھمکیوں سے اور طاقت کے مظاہروں سے کوئی ڈر جاؤ، یا لالچ سے پھسل جاؤ۔ نہیں، ایسا لڑکھڑاتا ڈولتا ایمان نہیں ہونا چاہیے مومن کا، مضبوط تھکا ہوا ایمان کہ کوئی دھمکی کوئی لالچ پھر اس کے قدم جو ہے وہ پھسلا نہ سکے۔ سورۃ لقمان مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں۔ ہدم و رحمت للمحسنین، ہدایت اور رحمت نیکوکاروں کے لیے. محسن کون؟ جو ہر نعمت سے بہترین کام لیتے ہیں، اپنی آنکھ کو بہترین کام میں لگاتے ہیں، اپنے کان کو بہترین کام میں لگاتے ہیں، اپنی زبان سے بہترین کام لیتے ہیں، وہ ہیں محسن. جو طاقت، جو دولت، جو عزت، جو ثروت اللہ نے ان کو دی، اس سے خوبصورت سے خوبصورت اپنے لیے جنت خریدتے ہیں، بہترین سودا کرنے والے محسن. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. نمازیں بھی ان کی بہت خوبصورت. جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا، اخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے بتائے یہ احسان کیا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا، اعبد ربک کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اپنے رب کو نہیں دیکھ رہا تو تیرا رب تو تجھ کو دیکھ ہی رہا ہے. تو اس شعور کے ساتھ نماز پڑھنا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، اللہ مجھے خصوصی طور پہ اس وقت دیکھ رہا ہے. نمازوں کے بارے میں آتا ہے کہ بعض نمازیں جب اٹھتی ہیں اللہ کی طرف تو اپنے پڑھنے والے کو دعائیں دیتی بھی اٹھتی ہیں کہ اللہ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسے کہ تو نے میری حفاظت کی. اور بعض نمازیں جب اٹھتی ہیں اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے پہلے کہ نمازی اپنی جانماز لپیٹے وہ نماز اس کے منہ پر دے ماری جاتی ہے، اور وہ نماز اٹھتی ہے تو اپنے پڑھنے والے کو بد دعا دیتی بھی اٹھتی ہے، اللہ تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا. تو نماز کو بہت خیال سے، یوں سمجھی کہ بہت نازک چیز ہے، بہت خیال سے پڑھنا ہے. ذرا بھی کانسنٹریشن یہاں سے وہاں ہوگا تو یہ ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی، بہت قیمتی. ذرا بھی غفلت اس سے برتی ہاتھ سے چلی جائے گی. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ان کی نماز پوری کی پوری ملتی ہے، یعنی کہ پورے کا پورا اجر مل جاتا ہے. کچھ کو 80%، کچھ کو 50%، کچھ کو 20%، کچھ کو 10%، کچھ کو 5%. تو جس نے جتنی توجہ سے پڑھی اتنا ہی حصے کا اس کو اجر ملے گا. تو سجانا ہے ہی، اگر ہمیں حسن ہمیں چاہیے تو اپنے نمازوں کا حسن دیکھیں. جتنی نماز حسین ہوگی اتنا ہی ایمان بھی حسین ہوگا. وہم بالآخرتی ہم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہ کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے. لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے. ویتخذها ہزوا، اور اس کے راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. اولئک لهم عذاب مہین، ان سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. لہو الحدیث کی بات کی جا رہی ہے. ذرا سا پس منظر ہمیں دیکھنا ہوگا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت مکے والوں کے سامنے پیش کی تو ان کو یہ دعوت پسند نہ آئی. وہ تو لہو کے عادی تھے، شعر اور شاعری، گانا اور بجانا اور قصہ گوئی، اسی میں مگن رہا کرتے تھے، مست ہو جاتے تھے، حقیقت سے غافل ہو جاتے تھے، یوٹوپیا کے اندر چلے جاتے تھے، جیسے نشے کا عادی انسان کس طرح اپنے نشے میں گم ہو جاتا ہے. تو ان کو بھی نشہ تھا اس طرح کی باتوں کا. قرآن نے آ کر ان کو نشے سے نکالنا چاہا، حقیقت یاد دلانا چاہی، ہوش میں لانا چاہا، ان کو اپنے اعمال کا ذمہ دار بنانا چاہا. تو یہ بات تو ظاہر ان کو پسند آ نہیں سکتی تھی. ہر طرح سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی. وہ چاہتے نہیں تھے کہ کوئی قرآن سنے، وہ اس کی تاثیر جانتے تھے کہ اس میں تاثیر کتنی ہے. لہذا بہت سی انہوں نے باتیں کہیں کہ یہ جادوگر ہے، اس کی بات نہ سنو، یہ ساحر ہے، اس کی بات نہ سنو. لیکن ان کی تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود، تمام تر تنقید کے باوجود، قرآن کی دعوت پھیلتی چلی جا رہی تھی. تو اب دیکھیں، ایک یہ طریقہ رہا ہمیشہ سے کفار کا، آج بھی رہا، کہ قرآن پر کرٹیسائز کرنا، تنقید کرنا. لیکن تنقید کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جذبہ ابھرتا ہے اپنے دین کا دفاع کرنے کا، پھر وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو جتنا وہ تنقید کرتے تھے لوگ اتنا ہی قرآن کو ڈیفینڈ بھی کر رہے تھے. اتنے میں ایک وہاں پہ شخص تھا، نظر بن حارث اس کا نام آتا ہے روایات میں. وہ بہت ذہین انسان تھا. وہ سمجھ گیا کہ تنقید کرنے سے اسلام کی دعوت نہیں رکے گی، تو کرٹیسزم کے بجائے ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت ہے، ڈائیورژن تلاش کر لینی ہے. جب انسان کو ڈائیورٹ کر دیا جائے گا، مسلمانوں کو ڈائیورٹ کر دیا جائے گا، ان کو غفلت میں ڈال دیا جائے گا، تو وہ بھول بھال جائیں گے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ طریقہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے. آپ ڈائریکٹ تنقید نہیں کرتے کفار مسلمانوں کے دین پر، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح مسلمانوں کی توجہ کو ہٹا دیا جائے قرآن سے کہ پھر وہ غفلت میں پڑ جائیں. ایک دفعہ ذکرہ نہ رہا زندگی میں، یاد دہانی نہ رہی، غافل ہو گئے، اب شیطان آ کر حملے کرے گا جہاں سے چاہے گا. نظر بن حارث نے یہی کہا قریش کے لوگوں سے کہ جس طرح تم اس شخص کا مقابلہ کر رہے ہو اس سے کام نہ چلے گا. یہ شخص تمہارے درمیان بچپن سے ادھیڑ عمر کو پہنچا ہے، آج تک وہ اپنے اخلاق میں تمہارا سب سے بہتر آدمی تھا، سب سے سچا، سب سے بڑھ کر امانت دار تھا. اب تم کہتے ہو کاہن ہے، ساحر ہے، شاعر، مجنو ہے. آخر ان باتوں کو کون مانے گا؟ کیا لوگ ساحروں کو نہیں جانتے؟ کیا جھاڑ پھونک کرنے والوں کو نہیں جانتے؟ تم اس طرح کی باتیں کر کے عوام کو اس کی طرف توجہ کرنے سے نہیں روک سکو گے. ٹھہرو، اس کا علاج میں کرتا ہوں. اس کے بعد وہ مکہ سے عراق گیا، وہاں سے شاہان اجم کے قصے اور رستم اور اسفندیار کے داستانیں لے کر آیا، یعنی آج کے سوپ آپراز اور ڈرامے، اور قصہ گوئی کی محفلیں برپا کرنی شروع کر دیں تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹے اور وہ ان کہانیوں میں کھو جائیں. اور بھی اس نے یہ کام کیا کہ گانے والی لونڈیاں بھی خرید کر لایا. جب کسی کے متعلق وہ سنتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے، اس پر اپنی ایک لونڈی مسلط کر دیتا اور اس سے کہتا اسے خوب کھلا پلا اور گانا سنا تاکہ تیرے ساتھ مشغول ہو کر اس کا دل ادھر سے ہٹ جائے. اگر نظر بن حارث آج آ جائے تو بتائیے خوش ہوگا یا افسردہ ہوگا؟ وہ تو چند لونڈیوں کی بات ہے، آج تو وہ دیکھتا گھر گھر ایسی لونڈیاں موجود ہیں، لوگوں کے سروں پر سوار ہیں، کانوں میں لگی ہوئی ہیں، کہیں بہت دور جانے کی بھی ضرورت نہیں، ساتھ بستر پر لیٹو، گاڑی میں بیٹھو، کہیں ہو، مجلس میں، محفل میں، تنہائی میں، یہ گانے بجانے والی لونڈیاں ساتھ ہیں. شیطان کی کوششیں آپ دیکھیں. لاحو الحدیث کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے تین مرتبہ زور دے کر فرمایا ہوا واللہ الغنا، اللہ کی قسم اس سے مراد گانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغنیہ عورتوں کا، مغنیہ سمجھتے ہیں گانے والی عورتوں کا، سنگرز، کنیزیں لونڈیاں ہوا کرتی تھیں جو گانے سیکھا کرتی تھیں، تو کہا کہ ان کنیزوں کا جو کہ گانا گاتی ہیں ان کا بیچنا اور خریدنا اور ان کی تجارت کرنا حلال نہیں، اور نہ ان کی قیمت لینا حلال ہے. حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ میری امت میں زمین دھسنے، صورتیں مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے، اور یہ عذاب ان لوگوں پر آئے گا جو پیشہ ور گانے والیوں کو اپنا لیں گے اور شراب پیئیں گے اور ریشم پہنیں گے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گانا دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح کہ پانی کھیتی اگاتا ہے، اور غنا زنا تک لے جاتا ہے انسان کو. ہمیں ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے. اس وقت یہ مت دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے، اور نہ ہم کو لیبلز لگانے کی ضرورت ہے کہ یہ ملائزم ہے یا یہ لبریشن ہے یا یہ قید ہے، کچھ نہیں. صرف آپ دیکھیے دنیا کے حال کو اس وقت، اور خود اندازہ لگائیے کہ یہ سارا جو نوائز پولیوشن ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، کیا اس نے لوگوں کو زیادہ خوشیاں فراہم کر دی؟ گانوں میں جس طرح کے خواب دکھائے جاتے ہیں، کیا وہ حقیقت ہوتے ہیں یا ان کی تعبیر بہت بھیانک ہوتی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان خوبصورت خوابوں کی تعبیر اصل زندگی میں تو بہت ہی بھیانک نکلی ہے. تو لہٰذا اللہ کا بھی غضب بھڑکتا ہے ایسے لوگوں پر. اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ گانے بجانے، ڈرامے، قصے، کہانیوں، فلموں، چسکوں کے عادی ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر، اللہ ماشاء اللہ سب نہیں، اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ ان کا پھر دھیان قرآن کی طرف نہیں آتا. قرآن ان کو بہت بور لگتا ہے، بہت ڈرائی لگتا ہے، بہت ریجڈ لگتا ہے، اس لیے کہ قرآن تو حقیقت دکھاتا ہے نا، تو اس کا ایٹیٹیوڈ آ رہا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں. اب یہاں تک استعارے کے طور پہ لیا گیا کہ اس کے کانوں کے اندر وقر ہے، بوجھ ہے، جیسے سنائی نہیں دے رہا اس کو. اور آج یہ ڈاکٹرز نے ثابت کر دیا کہ ساؤنڈ ڈیسیبلز اگر ایک خاص لمٹ سے آگے بڑھ جائیں، جس کا وہ کہتے ہیں کنسرٹس وغیرہ میں یا جو راک میوزک ہوتا ہے، اور عام طور پہ یہ جو ڈسکو اور اس قسم کا میوزک ہوتا ہے یہ بہت لاؤڈ سنا جاتا ہے، اور اس سے کتنے ہی ٹین ایجرز ہیں جو کہ بہرے ہو رہے ہیں. ایک بیماری ہوتی ہے کانوں کی, ٹینیٹس اس کو کہا جاتا ہے, رنگنگ ہوتی ہے کانوں کے اندر, تو وہ بہت لاؤڈ ساؤنڈ کی وجہ سے ہو جاتی ہے, بہت اونچی آواز کی وجہ سے ہو جاتی ہے. اور انہوں نے سروے کیا بہت سی ایسی جگہوں کا جہاں پہ کہ موسیقی استعمال کی جاتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے لوگوں کے ذہنوں پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے اور ان کے کانوں پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے. فبشرہ بعذاب علیم, اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں, گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں. اچھا خوشخبری سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کی. البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے, کہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اب یہ آیات پڑھ کر جب انسان پڑھتا ہے پہلی دفعہ, اور جو کہ ہماری زندگیاں ہوتی ہیں عام طور پہ کہ ہم ان چیزوں کے عادی ہو گئے ہوتے ہیں, اتنی پھیلی ہیں یہ چاروں طرف کہ برائی کا احساس بھی مٹ گیا ہے کہ یہ بری ہیں. ہمارا انجوائمنٹ, ہماری انٹرٹینمنٹ انہی چیزوں کے اندر ہے, ڈراموں, گانوں, ناولس کے اندر. دو ہی فکریں ہیں آج کل لوگوں کو, فکر معاش اور فکر لغویات, کہ کب کام سے فارغ ہوں اور کب ریلیکس کریں, اور ریلیکس کرنے کا مطلب یہی ہے اکثر و بیشتر لہو الحدیث میں ملوث ہو جانا. تب ہم کیا کریں, آلٹرنیٹ کہاں سے ڈھونڈیں؟ اللہ تعالیٰ آلٹرنیٹ بھی بتا رہا ہے کہ بجائے کہ تم اس طرح گھروں میں بیٹھو تم پکنک کے لیے کیوں نہیں جاتے, آؤٹنگ کیوں نہیں کرتے, تم نیچر پر مبنی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے, تم دیکھو تو کہ یہ خود کتنی دلچسپ ہیں. فرمائے خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابه, اس نے آسمان کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں, اس نے زمین میں پہاڑ جمع دیے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے, اور اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے. وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم, اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں. آپ آزما کے دیکھیے کہ آپ بچوں کو ٹیلی ویژن کے سامنے بٹھائیں دو گھنٹے, کتنے چڑچڑے اٹھتے ہیں نا اس کے بعد, یا ویڈیو گیمز کھیل کر. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل ہی اٹھا کر پھینک دیں, خالی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں چیزوں کو استعمال کریں, ان کو بیبی سیٹر کا کام نہ کرنے دیں چیزوں کو. فارغ اوقات میں بچوں کا سارے کا سارا ٹائم ان چیزوں کے سامنے نہ جائے, اور اس میں بھی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے, کیا چیز ان کے لیے اچھی ہے, کیا چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے. انریسٹرکٹیڈ واچنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن وہ بیٹھتے ہیں کمپیوٹر کے سامنے یا ٹیلی ویژن کے سامنے, پھر آپ دیکھیں کتنے کرنکی ہوتے ہیں نا, اٹھتے ہیں پھر لڑتے ہیں پھر جھگڑتے ہیں. اس کے برعکس آپ بچوں کو آؤٹنگ کے لیے لے جائیے, کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں لگائیے, کوئی کھیل کود کروائیے ان سے, وہ باہر جائیں میدان میں یا باغ میں, پھر دیکھیں وہ کس قدر خوش مزاج اور کتنے فریش آتے ہیں واپس. اپنے لیے بھی آپ دیکھیں کہ آپ بہت تھکی ہوئی ہیں, آپ پکنک جائیں, آپ سی سائڈ چلی جائیے یا کسی فارم پہ چلی جائیے, دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے. مدر نیچر اس کو کہتے ہیں نا, واقعی مدر نیچر ہے, یہ سارے نظارے انسان کو تر و تازہ کر دیتے ہیں. اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے, تو کیوں نہیں تم اس کے بارے میں دیکھتے, ڈاکیومینٹریز دیکھ لیں اس کے بارے میں, ٹیلی ویژن پہ بچوں کو دکھائیے, بہت اچھا ہے, کتابیں لا کر دیجیے. کیوں ہم لہو الحدیث میں بچوں کو انڈلج ہونے دیں؟ تو بچے کیا پڑھ رہے ہیں, بچے کیا سن رہے ہیں, وہ ان کی شخصیت بنائے گا. اگر لہو الحدیث وہ سنتے ہیں, لہو الحدیث پڑھتے ہیں, تو لہو کاموں کے اندر ہی زندگیاں گزار دیں گے. ہمارا بھی یہی حال ہے, تو ہمیں بہت غور کرنا ہے اس چیز پہ کہ ہم نے کس چیز سے اپنے آپ کو سراؤنڈ کیا ہے. سراؤنڈ ساؤنڈ کا تو بہت زور ہے, تو سراؤنڈ ساؤنڈ کے بارے میں دیکھیں. گانوں کا اگر شوق ہے آہستہ آہستہ ہی کم ہوگا, ایک دم نہیں نکلے گا, آپ اس کو ریپلیس کیجیے. آپ قرآن کی کیسٹس لے کر آئیے, خوبصورت قرآت آپ سنیے, اتنی حسین قرآن کی قرآت ہوتی ہے کہ کوئی دنیا کا گانا نہیں مقابلہ کر سکتا. آپ مختلف قاریوں کی قرآت سن لیجئے, پھر جو سب سے اچھی آپ کو لگے وہ آپ اپنے لیے لے لیجئے. دنیا کا کوئی ایک بھی گانا ہوتا ہے کتنے طریقوں سے گایا جا سکتا ہے بتائیے, دو چار چھ آٹھ دس, اس سے زیادہ تو نہیں, مونوٹنس ہو جائے گا, یکسانیت آ جائے گی اس کے اندر. لیکن یہ اللہ کا کلام ہے نا قرآن, کتنے ہزارہا قاریوں نے اس کلام کو پڑھا ہے. آج بھی آپ کو دسیوں قاریوں کی تلاوت مل جائے گی بازار میں. ہر ایک کے پڑھنے کا انداز الگ ہے, ہر ایک کا اپنا ہی لطف ہے, ہر ایک کا اپنا ہی مزہ ہے. تو اس کو سن کے آپ دیکھیے, اس کو اپنی زندگیوں کے اندر شامل کیجئے, پھر آپ دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ خوبصورت کلام کس قدر زندگی کو سجاتا ہے اور اعمال کو سجاتا ہے. ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ, یہ تو ہے اللہ کی تخلیق, اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی۔ تاریخی اعتبار سے لقمان کی شخصیت میں کافی اختلاف ہے کہ یہ کون تھے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ نوبیا کوئی ملک ہے، وہاں کے بادشاہ تھے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ غلام تھے۔ لقمان نبی نہیں تھے، اور یہ بھی علماء کہتے ہیں کسی نبی کے پیروکار بھی نہیں تھے، بس ایک حکیم انسان تھے، دانا انسان تھے، اپنی فطرت پر موجود تھے، سلامت تھے۔ ان کے قصے عربوں کے اندر بہت مشہور تھے، جیسے ہمارے یہاں کنفیوشس کے اقوال کوٹ کیے جاتے ہیں یا علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ کوٹ کی جاتی ہے ایک حکیم انسان کے طور پہ، دانا انسان کے طور پہ۔ تو لقمان کے بھی اقوال عربوں میں بہت مشہور تھے، بہت ان کو مانا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی۔ کسی نے پوچھا لقمان سے کہ آپ کو حکمت کیسے ملی، انہوں نے کہا سچائی، امانت، بے فائدہ چیزوں سے بچتے ہوئے اور خاموشی اختیار کر کے مجھ کو حکمت ملی ہے۔ کسی نے یہ بھی ان سے پوچھا کہ آپ نے حکمت کہاں سے سیکھی، انہوں نے کہا بے وقوفوں سے۔ حقیقت ہے کہ انسان بے وقوفوں کو دیکھ کر بھی بہت کچھ سیکھتا ہے کہ جو کام یہ کر رہے ہیں وہ مجھ کو نہیں کرنا۔ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر گزار ہو، حکمت کا لازمی تقاضا کہ انسان کے اندر سے شکر کا احساس پھوٹ نکلے، جیسے کہ دریا پھوٹتا ہے، اسی طرح ایک چشمہ ابل پڑے اللہ کی شکر گزاری کا۔ اس لیے کہ حکمت ہے ہی یہ کہ نہ صرف انسان نعمتوں کو پہچانے بلکہ نعمت دینے والے کو بھی پہچانے، اور پھر جس مقصد کے لیے وہ نعمت دی گئی ہے اس مقصد کے لیے اس نعمت کو استعمال کرے، اس کے لیے حکمت چاہیے ہوتی ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے۔ ومن کفرا، اور جو کفر کرے، فإن اللہ غنی حمید، تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے، آپ سے آپ محمود ہے۔ جتنا انسان شکر کرتا ہے وہ اللہ کی کائنات میں اللہ کی جو بھی بادشاہت ہے اس میں اضافہ نہیں کرتا۔ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں ہم اپنے آپ ہی کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ شکر ایک بہت مثبت رویہ ہے زندگی گزارنے کا، ناشکری ایک منفی رویہ ہے، نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے زندگی گزارنے کا۔ شکر گزار انسان ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس پر کوئی مشکل بھی پڑ جائے تو وہ ان نعمتوں کو یاد رکھتا ہے جو اس کے پاس تھیں، اور وہ کہتا ہے کہ شکر اللہ نے اتنا کچھ تو مجھ کو دیا تھا، تو اگر اب مشکل پڑ گئی تو کوئی بات نہیں، میں صبر کر لیتا ہوں۔ تو شکر ہی وقت پڑنے پر صبر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور جن کے اندر شکر گزاری نہیں ہوتی وہ خود بھی ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، کتنا بھی ان کو مل جائے ان کو کم ہی لگتا ہے۔ ایک شکر گزار انسان ہے، ایک شکر گزار عورت ہے، اس کے پاس چار جوڑے ہیں، پانچ جوڑے ہیں، ان کو دیکھتی ہے کہتی ہے وہ پانچ ہیں، کون سا پہنوں اس میں سے، اتنے سارے۔ ایک ناشکری ہے، سو جوڑے ہیں، الماریوں کی الماریاں بھری ہیں، الماری کھول کر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں پہننے کو، تو کیا فائدہ ہوا، وہ سو جوڑے بھی خوشی تو نہ دے سکے۔ یہ ناشکری کا عذاب ہے۔ انسان اللہ کا شکر ادا کرے جو اس کے پاس ہے، یہ خود اس کے ذہن اور اس کی اپنی نفسیات اور اس کے اپنے جذبات کو صحت مند رکھنے والی چیز ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، حقیقت ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور دو سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے، لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جس کو تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مان، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہ، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں بتا دوں گا تم کیسے عمل کرتے رہے۔ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اور لقمان نے کہا تھا بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو یا کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اس کو نکال لائے گا، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول آتا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر تجھے گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ جا کر گناہ کر جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو۔ تو واقعی اللہ سے چھپ کر کر سکتے ہیں تو کریں اور نہیں چھپ سکتے، اور اتنا ہی گناہ کریں اتنا ہی اللہ کا غضب سمیٹے انسان جتنی کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کی سزا بھگت سکتا ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کی سزا نہیں بھگت سکتا تو اللہ کا غضب بھی نہ بھڑکائے۔ یا بنیا، اے میرے بچے، نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ ولا تصاعر خدک للناس، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چل۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ بہت ہی خوبصورت کریکٹر بلڈنگ کی ہدایت ہے جو یہاں دی جا رہی ہیں، کیسے اپنا کردار ہمیں بنانا ہے، تعمیر سیرت، تعمیر کردار کس طرح ہونی چاہیے، مومن کی شخصیت میں کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے بتا دی گئیں، کن چیزوں سے بچنا ہے ہم کو۔ مختال، خود پسند، سیلف سینٹرڈ، سیلف کانشیس لوگ، فخر کرنے والے۔ سیلف سینٹرڈ، سیلف کانشیس کیسے ہوتے ہیں؟ آئینے کے شہدائی، ان کی پسندیدہ ترین شخصیت آئینے میں رہتی ہے۔ محفل میں بھی بیٹھتے ہیں تو بس خود ہی کو دیکھتے رہتے ہیں، اپنے ہی بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ جب دوسروں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، میں کیسی لگ رہی ہوں، میرے کپڑے اس کو کیسے لگ رہے ہیں۔ گفتگو میں بھی کثرت سے میں کا استعمال ہوتا ہے، دوسروں کے بارے میں کم ہی جاننا چاہتے ہیں، سب کو اپنے بارے میں معلومات فراہم کرنا ضروری سمجھتے ہیں، خود کو ایک ماڈل کے طور پہ پیش کرتے ہیں ہر رشتے میں، ماں کے رشتے میں، بہن، بہو، بیوی، ہر رشتے میں خود کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو بہت ماڈسٹ بھی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بہت عاجزی ہے میرے اندر، یعنی کسی اور میں اتنی خوبیاں اگر ہوتی تو وہ تو اترا جاتا، تو میں نہ اترائی۔ تو جو اپنے آپ کو ہمبل سمجھتا ہے اس سے بڑھ کر متکبر کوئی نہیں، اپنے آپ کو بہت اونچی جگہ سے دیکھ رہا ہے تبھی تو کہہ رہا ہے کہ میں بہت عاجزی رکھنے والا اور بہت ہمبل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی چیزیں پسند نہیں۔ اور جب بہت زیادہ اپنے بارے میں خوش فہمی، خوش گمانی ہوگی تو پھر فخور بھی ہوں گے، یہ سارا احساس منہ سے بھی نکلے گا، فخر بھی جتائیں گے۔ تو یہ نہیں کرنا۔ وقت فی مشی کا وقد من سوتک ان انکر السوات لسوت الحمیر، اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ، سب آوازوں میں بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے، یعنی بحث میں یا غصے میں آواز کے زور سے دوسرے کو دبانے کی کوشش کرنا۔ اور حقیقت ہے جو کسی نے کہا کہ تم کسی شخص کی تعریف مت کرو جب تک اس کو غصے اور بحث کی حالت میں نہ دیکھ لو، اصل انسان کی شخصیت کا رنگ وہاں چھلکتا ہے جب اس کو غصہ آ رہا ہو یا جب وہ بحث کر رہا ہو، ورنہ ڈرائنگ روم مینرز تو ہم سب کے ہی بہت اچھے ہیں۔ اصل پتہ چلتا ہے کب؟ جب غصہ ہو، بحث ہو، یا اپنے سے کمتر انسان سے بات کر رہے ہوں۔ اگر آپ اپنے آپ کو جاننا چاہتی ہیں تو آپ دیکھیں آپ اپنے نوکروں سے کس طرح بات کرتی ہیں، بچوں سے کس طرح بات کرتی ہیں، جو لوگ آپ پر ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ کے محتاج ہیں، ان کے ساتھ کیسا سلوک اور کیسا رویہ رکھا جاتا ہے، یہ چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں۔ الم ترو، کیا تم نے دیکھا نہیں، اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دیں۔ اس پر یہ حال ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی بھی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا ہو؟ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور وہ عملاً نیک ہو، محسن ہو، یعنی باہر اسلام اندر ایمان، تقوی دل کے اندر، عمل میں پوری کی پوری شریعت نافذ ہے، وہ محسن ہو گیا، اندر باہر دونوں طرف خوبصورتی آ گئی۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور آپ دیکھیں انسان محسن ہو نہیں سکتا جب تک قرآن نہ پڑھے، جب تک ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا خیال آتا تھا کہ بس ایسے اس کے اندر واقعات ہیں, کچھ جہنم کے کچھ جنت کے اور کچھ قصے, اور نماز پڑھ لو اور روزہ رکھ لو. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے روز مرہ کے مسائل کا اس کے اندر ڈسکشن کیا گیا ہے, ان کے بارے میں بات کی گئی ہے, سسرال کے ساتھ کیسے رہنا ہے, تحفے تحائف کیسے لینے دینے ہیں, معاملہ کیسے کرنا ہے, بات کس طرح کرنی ہے, آواز کتنی بلند کرنی ہے. آپ دیکھیں کس طرح فنشنگ سکول کا سا کام کرتا ہے قرآن. تو محسن ہو نہیں سکتا انسان جب تک اس سے نہ گزرے. ومن کفر فلا یحزنک کا کفر ہو, اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر آپ کو غم میں مبتلا نہ کرے, انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے, پھر ہم انہیں بتا دیں گے وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں, یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں, پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے, کہو الحمدللہ, مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے, بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے جسے سات مزید سمندر روشنائی مہیا کریں, تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی. کتنی صحیح بات ہے. اب دیکھیے سائنس کیا ہے, سائنس اللہ کی باتیں ہی ہے. اس ذرہ جتنی دنیا کے بارے میں معلومات, اس میں لائبریریز کی لائبریریز انسانوں نے بھر دی. ہزاروں سال سے علم حاصل کر رہا ہے انسان اور اس کو جمع کر رہا ہے. جو دنیا ہے اس کا جب اتنا علم, اتنی ساری کتابیں اس کے لیے چاہیے ہوتی ہیں, تو اللہ کا سارا علم, اللہ کی ساری کائنات کے بارے میں علم, یہ کوئی لکھنے اگر بیٹھے تو آپ سوچیں کہ یہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ سارے درخت بھی قلم بن جائیں اور سارے سمندر بھی دوات اور سیاہی بن جائیں, انک بن جائیں, تب بھی وہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. آج سائنٹسٹ یہی دیکھ رہے ہیں, جیسے جیسے وہ کائنات سے واقف ہو رہے ہیں, کائنات سمٹنے کے بجائے پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے. تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا بس ایسا ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں, اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے, سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں. اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے, اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں, اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کشتی سمندر میں اس کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے. در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے. پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی درمیانی راہ چلتا ہے. ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے. یعنی مشکلات میں اللہ کو پکارنا, اور جب مشکلات دور ہو جائیں تو پھر ویسے کے ویسے ہو جانا, پھر نافرمانیوں پر اتر آنا, پھر اللہ سے غافل ہو جانا, اس کو اللہ کے ساتھ غداری کرنے سے تعبیر کیا جا رہا ہے. یا ایہا الناس, اے لوگو, اتقوا ربکم, اپنے رب کے غضب سے بچو. وخشوا یوم لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا, اس دن سے ڈرو جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. اس میں تجربہ کیا گیا, انہوں نے یہ کیا کہ ایک بندریا کو اور اس کے بچے کو ایک پنجرے میں بند کر دیا. اس کے بعد انہوں نے دھیرے دھیرے پنجرے کو گرم کرنا شروع کیا. شروع میں تو جو بندریا تھی وہ بہت گھبرائی, فوراً اس نے اپنے بچے کو اٹھا لیا. جب اور پنجرا گرم ہوا تو اس نے بچے کو بھی پھینک دیا اور ادھر ادھر بھاگنے لگی, چڑھنے لگی. پھر جب پنجرا بہت گرم ہوا تو بچے کو نیچے رکھ کر اس کے اوپر کھڑی ہو گئی. تو یہ قیامت کی ہولناکی بھی ایسی ہے, کوئی ماں اپنی اولاد کو نہیں پوچھے گی, کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں, نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو پوچھنے والا ہے. تو ان کے پیچھے ان کی محبتوں میں آ کر یا ان کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے رب کا انسان نافرمان نہ بنے. ان وعد اللہ حق, فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے۔ وہ دھوکہ دیتا ہے انسان کو کہ بس یہی زندگی ہے، کوئی آخرت نہیں، یہاں کے لیے تو بہت کوشش کرو، دنیا تو بغیر کوشش کے نہیں ملے گی، آخرت خود بخود مل جائے گی۔ کبھی آخرت کی فکر اگر جاگتی بھی ہے تو شیطان تھپکی دے دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ غفور و رحیم ہے، انسان پھر غافل ہو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے ہم کو ملے گا، مل کے رہے گا، لیکن کوئی ایسا نہیں جو آسمان کے نیچے منہ کھول کر لیٹ جائے کہ میرا رزق مجھ پر برس جائے گا۔ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، آخرت کے لیے بھی محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ وہ آیات ہے جن پر بعض دفعہ کافی کنفیوژن ہوتا ہے لوگوں کو، تو ذرا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، عندہ صرف اللہ کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، یہ بات کسی کو نہیں معلوم، اور صرف اللہ جانتا ہے۔ وہ ینزل الغیث، وہی بارش برساتا ہے۔ اس میں یہ نہیں فرمایا کہ کوئی اور نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی، میٹ ڈپارٹمنٹ بتا دیتا ہے آپ کو بارش کب برسے گی، لوگ آثار دیکھ کر اسباب سے علم حاصل کر سکتے ہیں بارش کا۔ وہ یعلم ما فی الارحام، وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ اس پر لوگوں نے سمجھا کہ کہا گیا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی، اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں، اور جب الٹرا ساؤنڈ نے بتا دیا کہ بچہ ہے یا بچی تو کہا یہ کیسے ہو گیا، کیا قرآن غلط کہہ رہا ہے۔ دیکھیں یہاں لفظ من نہیں آیا کہ اللہ کو پتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی، یہ لکھا ہی نہیں، یہاں پر ماں کا لفظ آیا ہے جنرل، صرف لڑکا یا لڑکی ہونے کی بات نہیں، وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، کیا عادتیں ہوں گی، کیا کھائے گا، کیا بڑا ہو کر بنے گا، اخلاق کردار اعمال کیسے ہوں گے، کہاں اس کی موت آئے گی، کہاں شادی بیاہ ہوگا، یہ کوئی نہیں جانتا، کوئی الٹرا ساؤنڈ یہ بات نہیں بتا سکتا۔ تو وہ یعلم ما فی الارحام، اللہ جانتا ہے کیا ہے رحموں کے اندر۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی متنفس نہیں جانتا کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اس میں بھی حسر ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم پلاننگ کر سکتے ہیں، انسان تدبیر کرتا ہے، تقدیر ہنستی ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے۔ 100% حقیقت ہے، کوئی ہمارے پاس ایسا ٹیلیسکوپ ایجاد نہیں ہوا کہ ہبل کی طرح ہم کہیں اس کو بھیج دیں اور بتا دیں کہ تمہاری موت فلاں وقت اور فلاں جگہ آئے گی، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ تقدیر جب اس نے لکھی ہے تو اس سے بڑھ کر کون جانے گا۔ سورت سجدہ مکی سورت ہے، ایک اور بھی آگے انشاءاللہ ہم سورہ سجدہ پڑھیں گے، لیکن وہ حامیم سے شروع ہوتی ہے تو اس کو حامیم سجدہ کہا جاتا ہے۔ یہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، اس کو الف لام میم سجدہ کہا جاتا ہے۔ سورہ الف لام میم السجدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین صورتوں میں سے تھی۔ جمعے کی نماز میں فجر کے وقت آپ ایک رکعت میں سورہ الف لام میم السجدہ پڑھا کرتے تھے اور دوسری میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ سے ہو سکے تو آپ یہ دونوں صورتیں حفظ کر لیجئے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے، پھر آپ کی نماز بھی بہت ہی خوبصورت اور حسین ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے، بل هو الحق من ربک، نہیں بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون، تاکہ آپ متنبہ کر دیں ایک ایسی قوم کو جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو کتاب کے نزول کا مقصد ہمیں بتا دیا گیا، صرف الفاظ پڑھ کے یہ برکت حاصل کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں آئی، یہ صرف چومنے کے لیے نہیں آئی، یہ صرف الفاظ پڑھ لینے کے لیے نہیں آئی، اس کا مقصد ہے ہدایت، لوگوں کو وارن کر دینا کہ تم جو کام کر رہے ہو اگر اس میں اللہ کی ناراضگی والے کام ہیں تو وہ چھوڑ دو، اور جو یہ وارننگ قبول کر لے اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور وارننگ بھی وہی قبول کرتا ہے جس کے اندر تکبر نہ ہو، ورنہ نصیحت کرنے کو اعتراض سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ ہم پر اعتراض کر رہے ہیں. نصیحت ان کو تنقید لگتی ہے متکبر لوگوں کو، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے. جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے وہ نصیحت قبول کر کے اپنے آپ کو سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے، ہدایت پا جاتا ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستہ ایام، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا. اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا، اس کے سوا نہ کوئی تمہارا حامی ہے اور نہ مددگار، نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا ہے. افلا تتذکرون، کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس کی تدبیر کی رودات اوپر اس کے حضور جاتی ہے. ایک ایسے دن جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یدبر الامر، معاملے کی تدبیر کرتا ہے اللہ. اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ ہاں اللہ نے کائنات تو بنائی، مانتے ہیں اللہ کو خالق مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کائنات بنانے کے بعد اب اللہ اس سے بے نیاز ہے اور بے تعلق ہے. اس غلط فہمی کی یہاں پر تصحیح کی جا رہی ہے کہ نہیں، کائنات بنا کر وہ بے تعلق نہیں ہو گیا، بلکہ ایک ایک کام جو کائنات میں ہو رہا ہے وہ سب اس کے حکم سے ہو رہا ہے. کہاں گھاس کا پتا اگنا ہے، کون سا پتا گرنا ہے، کس کی موت آنی ہے، کس کو رزق دینا ہے، کس چیونٹی کے پیٹ سے کیا برآمد ہونا ہے، ایک ایک کام وہ کر رہا ہے. چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں سے لے کر اور بڑی گیلیکسیز تک اس کے حکم سے چلتی ہیں. اس کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے اور اس کی نگرانی بھی ہو رہی ہے. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم. جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی، اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی. کیا خوب اللہ نے ہر چیز بنائی ہے. واقعی آپ دیکھیں، الذی احسن کل شیء خلقہ، کیا خوبصورت بنایا ہر چیز کو، کتنا مناسب بنایا. تصور کریں کہ اگر شیر تھا اور شیر کی آواز چوہے جیسی ہوتی تو کتنا آڈ لگتا نا، کتنا اسٹرینج لگتا. ہر چیز اللہ نے کتنی مناسب بنائی، تو کیوں نہ ہم آخر اس کے اوپر توکل کریں اور اعتماد کریں. اور کتنی حقیر چیز سے میری زندگی کی ابتدا کی، مٹھی بھر خاک کو اس نے کتنا اعلیٰ کیا کہ میرے لیے جنت جیسی حسین جگہ اس نے بنا دی، تو کیوں نہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی. پھر اس کی نسل ایک ایسی سط سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح ہے. پھر اس کو نک سکھ سے درست کیا، اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دیں اور دل دیے، مگر تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. کتنا صحیح شکوا ہے. سب سنتے ہو، اللہ کا کلام سننے کا ٹائم نہیں. سب دیکھتے ہو، اللہ کی قدرتیں نہیں دیکھتے. سب کچھ سوچتے ہو، اللہ کے بارے میں نہیں سوچتے. جن چیزوں کے لیے، جس کام کے لیے تم کو یہ نعمتیں دی گئیں، انہی میں استعمال نہیں کرتے. وقالوا اذا ضللنا فی الارض ان لفی خلق جدید، اور یہ لوگ کہتے ہیں جب مٹی میں ہم رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا. یعنی کہتے تھے جب ڈیکمپوز ہو جائیں گے، ہمارا ایک ایک ایٹم، ایک ایک سیل ڈیکمپوز ہو جائے گا، تو کیا پھر سے ریکنسٹرکٹ کیا جائے گا ہم کو ڈیکنسٹرکٹ ہونے کے بعد؟ تو کیا مشکل ہے؟ پہلے بھی تو ہم اسی طرح زمین کے اندر گم تھے. جس چیز سے ہماری، جن ایلیمنٹ سے اور جن چیزوں سے ہماری باڈی بنی ہے، وہ کہیں کیلشیم کی شکل میں، کہیں فاسفورس کی شکل میں، کہیں آئرن کی شکل میں، ایسی ہی پھیلی ہوئی تھی دنیا میں. اللہ نے کہیں سے کیلشیم لی اور کہیں سے کوئی چیز اور لی اور ملا جلا کر ایک انسان بنا دیا. تو جو ساری زمین سے مختلف ذرات سمیٹ کر انسان بنا سکتا ہے، تو انسان جب دوبارہ ذرہ ذرہ ہو جائے تو ان ذروں کو دوبارہ کیوں نہیں سمیٹ سکتا؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے. تم پر، ہر ایک پر موت کا ایک فرشتہ مقرر ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ موت کا فرشتہ انسان کو دن میں 5 دفعہ آ کر دیکھتا ہے، کس کا وقت ابھی آیا یا نہیں آیا. تو ہم کیسے آخر اس قدر غفلت میں رہ سکتے ہیں؟ موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے. کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوگا، اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اسی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہوئی۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے اور ہر انسان کے لیے ہدایت موجود ہے، رکھی ہوئی ہے، محفوظ ہے، مانگنے کی دیر ہے۔ مثال کے طور پہ میرے ہاتھ میں اس وقت 1000 روپے کا نوٹ ہو، جو مانگے گا میں اس کو دے دوں گی، اور یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ جو مانگے گا اس کو مل جائے گا، آ کر مانگ لیں، تو جو مانگے گا اس کو مل جائے گی ہدایت، لیکن جو مانگتا ہی نہیں، رکھی ہے اس کے حصے کی ہدایت، وہ توجہ ہی نہیں کرتا، ایسے گھبراتا ہے ہدایت جیسے کہ گمراہی سے اس کو گھبرانا چاہیے، لیکن چونکہ اس نے خود طلب نہیں تھی اس کے اندر، اس نے خود طلب نہیں کیا ہدایت کو، تو اللہ بھی زبردستی نہیں دیتا۔ ولیکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم اس دن کی ملاقات کو فراموش کر بیٹھے تھے، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا۔ چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں۔ آپ دیکھیں کیا پیارا انداز ہے نا، ما اخفیہ لہم من قرت اعین، جیسے کوئی بہت مہربان ماں اپنے بچوں کے لیے کوئی چیزیں سرپرائز کے طور پہ رکھتی ہے کہ ایک دم اچانک اپنے بچوں کو دے گی تو بچے کتنے خوش ہوتے ہیں۔ سرپرائز بہت اچھی لگتی ہے بچوں کو، اور خاص طور پہ سرپرائز میں ایسی چیز ملنا جس کی وہ توقع نہ کر رہے ہوں، بے انتہا خوبصورت۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ فراہم کر رکھا ہے جسے نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کسی کان نے سنا، نہ کوئی انسان کبھی اس کا تصور کر سکا ہے۔ ایسے اللہ نے جنت کی نعمتوں کو چھپا کے ہمارے لیے سرپرائز کے طور پہ رکھا ہے، اور کس لیے ہے؟ جزاء بما کانوا یعملون، جزا ہے ان اعمال کی جو وہ کرتے رہے تھے۔ بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا، چکھو اب اسی آگ کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنے باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ پھیرے؟ سب سے بڑا ظالم کہا گیا کہ قرآن سنے اور عمل نہ کرے، قرآن سنے اور توجہ نہ کرے۔ انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کے رہیں گے۔ اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں، لہذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے رہنما پیدا کر دیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ ایک اور بات پتہ چلی، جیسے عوام ہوتے ہیں ویسے ہی لیڈر ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال تمہارے امال، امال یعنی تمہارے لیڈرز ہیں، تمہارے اوپر حاکم ہیں۔ تو اگر کبھی اپنے لیڈر سے شکایت ہو تو ہم اپنے آپ کو سدھاریں، لیڈرز بھی تو لوگوں ہی میں سے تو آتے ہیں۔ تو جیسے لوگ ہوں گے ویسے ہی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لیڈرز بنا دے گا۔ بنی اسرائیل صابر تھے، ایک دور آیا تھا جب یہ اللہ سے تعلق جوڑنے والے ہو گئے تھے، اللہ نے بہترین رہنما ان کے اوپر مقرر کر دیے۔ ان ربک ہو یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج ہی چلتے پھرتے ہیں؟ ان میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب ہو گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے، اور پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ بجائے کہ سچائی کا ثبوت مانگنے میں وقت ضائع کیا جائے، خود انسان سچوں میں شامل ہو جائے۔ سورۃ الاحزاب، احزاب حزب کی جمع ہے، گروپس کو کہا جاتا ہے، گروہوں کو، جماعتوں کو، انگلش میں کنفیڈریٹس کہتے ہیں یا ٹروپس اس کا نام آتا ہے۔ مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اور کفار اور منافقین کی اطاعت مت کیجئے، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ بہت ہی ایک انوکھے سے انداز سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں جو احکامات ہیں ان میں سے کچھ احکامات وہ ہیں جن کا کہ تعلق خاص طور پہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات سے ہے، اور وہ احکامات باقی امت پر نافذ نہیں ہوئے، اور وہ احکامات بے انتہا مشکل تھے، بہت بھاری احکامات تھے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، اور اس میں بہت زیادہ اس بات کا چانس تھا، اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ احکامات سن کر کافر اور منافق ایک ہنگامہ برپا کر دیں گے، اعتراضات کی، تنقید کی بوچھاڑ شروع کر دیں گے، ایک پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ کچھ چیزوں کا تعلق بہت صدیوں پرانی رسومات سے تھا، کچھ عقائد سے تعلق تھا۔ تھوڑا بہت عمل میں تبدیلی لے آنا آسان ہوتا ہے، لیکن رسومات کو چھوڑنا جو صدیوں سے گڑی ہوئی ہوں، یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو چونکہ ان صدیوں سے موجودہ چیزوں میں تبدیلی لانی تھی، پرسیپشن کو چینج کرنا تھا، لہذا شروعات ہی یہاں سے کی جا رہی ہے کہ آپ ان کی باتوں میں مت آئیے گا، ان سے خوف مت کھائیے گا۔ وتب ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، پیروی کیجئے اس بات کی جس کا اشارہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے لیے کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو، اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص میں دو دل نہیں رکھے، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے۔ اب دیکھیے احکامات شروع ہو رہے ہیں اور یہ جنرل ہیں۔ عربوں میں رواج تھا کہ اگر وہ اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتے تھے تو کہہ دیتے تھے کہ انت علیہ کا ظاہری امی، کہ تو میرے لیے ایسی ہو گئی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، مراد ہے کہ کوئی ازواجی تعلق پھر میں اب تجھ سے نہیں رکھوں گا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کیا بات تم نے کی، کیا تمہارے زبان سے کہہ دینے سے تمہاری بیوی تمہاری ماں بن جائے گی؟ کیسے ہو سکتی ہے وہ تمہاری ماں؟ جب دو دل نہیں ہوتے تو دو مائیں نہیں ہو سکتی۔ مراد ہے کہ ایسی حماقت کی باتیں زبان سے مت نکالا کرو۔ آگے زہار پر مزید صورتوں میں بات آئے گی، اب یہاں صرف اتنا سا اشارہ کر کے چھوڑ دیا گیا تاکہ لوگوں کے ذہن سوچنا شروع کر دیں، لوگوں کے ذہن تیار ہونا شروع ہو جائیں، جب اصل حکم آئے تو لوگ خوشی خوشی قبول کر لیں اس کو۔ اب دوسری بات، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے، یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے، اور وہی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے، اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں، نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر گرفت نہیں. مراد ہے ایسی باتوں میں کہنا, بیٹا کسی کو کہہ دینا یا کسی کو بھائی کہہ دینا یا اما جی, تو اس کی بات نہیں کی جا رہی. لیکن کیا ہے, ولکہ ما تعمدت قلوبکم, لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا کہ تم دل سے ارادہ کر لو, یعنی کوئی پکا ہی فیصلہ کر لے کہ میں اس کو منہ بولا بیٹا بنا رہی ہوں یا راکھی باندھ کر میں اس کو بھائی بنا رہی ہوں. اس طرح بنا دینے سے کوئی بن نہیں جاتا. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کزنس تو ہمارے سگے بھائیوں کی طرح ہیں, نہیں ہو سکتے. کزن اپنی جگہ, وہ نا محرم ہے, سگا بھائی سگا بھائی ہے, کوئی دیور بھائی نہیں بنتا. تو اس طرح کے رشتوں میں کنفیوژن نہیں کریٹ کرنے چاہیے. وکان اللہ غفور الرحیم, اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. اب جہاں تک کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنانا ہے, یعنی کہ بالکل ہی اپنا نام دے کر اس کو سگے بچوں کی طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے, اس کے بہت سے نقصانات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس بچے کی پھر فیملی ہسٹری پتہ نہیں رہتی. بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ موروثی ہوتی ہیں, خاندان سے چلی آ رہی ہوتی ہیں. اگر اس کے بارے میں علم نہ ہو اس کے خاندان میں کون سی بیماری ہے, تھلیسیمیا جیسے ہوتی ہے مثال کے طور پہ, اور علم نہ ہو کہ اس کے خاندان میں یہ چیز موجود ہے, ہو سکتا ہے کہ صحیح علاج نہ ہو سکے. پھر نسب میں گڑبڑ ہو جاتی ہے, لینیج کے اندر مسئلہ ہو جاتا ہے, اور کروڑوں ہی میں صحیح یہ بھی ایک امکان رہتا ہے کہ اس بچے کی شادی یا بچی کی شادی اپنی کسی محرم سے ہو جائے, اس لیے کہ خاندان کا پتہ نہیں. تو اسلام بہت زور دیتا ہے پیٹرنیٹی کے اوپر کہ ان رشتوں کے اندر کنفیوژن کریٹ نہیں کرنا چاہیے. ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم, بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں, مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین و مہاجرین کے بنسبت رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یعنی امہات تو کہا امہات المومنین, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان کی وراثت میں سے ازواج کا حصہ نکلے گا, یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وراثت تو رشتے داروں میں تقسیم ہوگی. یہ دراصل ایک نظری طور پہ عقیدت کے طور پہ ان کو وہ مقام دینا ہے جو کہ ایک باپ کا مقام ہوتا ہے. نبی امت کے لیے باپ کی طرح ہوتے ہیں, ایسی ہی ان کی عزت کرنی ہے, اور ان کی بیویاں امت کے لیے ماؤں کی طرح ہوتی ہیں. جیسے ماں کی عزت کرتا ہے, جیسے ماں کی فرما برداری کرتا ہے, ویسے ان کی کرنی ہے. مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین و مہاجرین کی بنسبت رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو, یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یاد کرو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے, تم سے بھی, اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام, ابن مریم سے بھی. سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے, اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے. اب آگے کچھ جنگ عذاب کے بارے میں بات آ رہی ہے, اس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے. جنگ عذاب خطرناک ترین جنگ تھی جو مسلمانوں نے لڑی. اس میں اصل مارکے کی نوبت تو نہیں آئی, لیکن اتنا طویل محاصرہ کیا کفار نے, 10,000 کی فوج کفار لے کر آ گئے, اور چھوٹی سی بستی مدینہ کی, اس میں سے بمشکل 3,000 مسلمان جنگ کے قابل تھے. تو اس طرح وہ آمنے سامنے نکل کر مقابلہ کرنا انہوں نے مناسب نہ سمجھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. پیچھے تو تین طرف سے مسلمان کورڈ تھے, ان کی حفاظت تھی. جہاں سے دشمن کی فوج آ رہی تھی وہاں سامنے خندق کھود دی گئی, اور یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ہوا. انہوں نے کہا کہ ایران میں ہم اسی طرح کیا کرتے تھے, تو وہ جنگی ٹیکٹکس سلمان فارسی نے جو سکھائی وہ آپ نے ان سے لی, اور آگے مسلمانوں نے خندق کھود دی. تو اسی لیے اس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے. یہ دراصل ہتھیاروں کی جنگ نہیں تھی, اعصاب کی جنگ تھی. اٹ واز اے وار آف نروز, اور مسلمانوں پر سخت اس میں آزمائش آئی. سخت سردی کے دن تھے, بھوک اور فاقہ تھا, ناختہ بند تھا, کفار نے سب جگہ سے اناج کی سپلائی ختم کر دی تھی. تو بھوک کا بھی امتحان تھا, وہ بھی آزمائش تھی. خوف بھی بہت تھا کہ اگر یہ 10,000 کی فوج یہ چڑھ آئی مدینہ پر, یہ تہس نہس کر ڈالے گی مدینہ کو. یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے. جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی, اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں۔ ایک مہینے محاصرہ رہا، کفار کچھ کر نہ سکے۔ ایک دن سخت تیز ہوا چلی، ان کی ہنڈیاں الٹ گئیں، خیمے اکھڑ گئے، ایک ان کے اندر جو ہے وہ پینک مچ گیا۔ اس کے بعد چونکہ وہ بہت سارے الگ الگ قبیلے تھے، کوئی ایک لیڈرشپ تو تھی نہیں، تو ان میں پھوٹ بھی پڑ رہی تھی آہستہ آہستہ۔ اچانک انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم مزید محاصرہ نہیں ڈالیں گے۔ وہ دراصل اتنی لمبی جنگ کی تیاری کر کے بھی نہیں آئے تھے۔ عربوں کے ہاں تو جنگ تیزی سے ایک یا دو دن میں ختم ہو جایا کرتی تھی، ایک مہینے کی جنگ کا تو ان کو آئیڈیا نہیں تھا۔ راشن بھی ختم ہو رہا تھا، جانور بھی ان کے مر رہے تھے، تو ایک دن تو وہ سامنے موجود تھے۔ ہوا اللہ نے چلائی، اگلے دن جب مسلمان آئے اٹھ کر تو دیکھا کہ میدان صاف پڑا ہے بالکل، تو اللہ خود کافی ہو گیا مومنوں کی طرف سے، اور مسلمانوں کو جنگ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے۔ جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ یعنی دیکھیں، خوف تو تھا، انسان ہے، خوف تو محسوس ہوتا ہے، لیکن اس خوف کی وجہ سے رسول کی نافرمانی نہیں کی، جہاد کے میدان سے پیٹ نہیں پھیری انہوں نے۔ یہ اصل بہادری ہے کہ انسان اپنے مقصد کی خاطر ڈٹا رہے، پیٹ نہ دکھائے۔ ڈرنا تو نیچرل ہے، وہ تو ہوتا ہی ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ یعنی وہ کیا وعدے؟ کہ تم قیصر اور کسرا کے محلوں کے مالک بنو گے۔ تو منافقین نے باتیں بنانا شروع کر دیں کہ یہ تو ہم سے کہتے ہیں کہ تم تو اتنی بڑی بڑی حکومتوں پر قابو پا لو گے، قبضہ کر لو گے، ہم تو رفع حاجت کے لیے باہر نکل نہیں سکتے، یہ ہماری کمزوری کا حال ہے، تو ہم سے تو جھوٹ بولا گیا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے، اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں تامل ہوتا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرست ہونی ہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ ان سے کہو، کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے؟ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی مددگار نہیں پا سکتے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، یعنی ڈی مورلائز کرنے والے لوگ، حصہ بھی نہیں لیتے۔ اور ان کا کنٹریبیوشن کیا ہوتا ہے منافقوں کا کسی بھی جہاد کے وقت، چاہے وہ قتال ہو یا علمی جہاد؟ صرف کمنٹس اور ڈسکشنز، بیک سیٹ ڈرائیورز، اپنے ڈرائنگ رومز کے اندر بیٹھ کے تمام جنگیں لڑنے والے لوگ۔ منافقین ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی کنٹریبیوشن پازیٹو نہیں ہوتا ان کا، ڈی مورلائز بھی کرتے ہیں، برائیاں ہی کرتے ہیں مسلمانوں کی، ان کے عیب ہی نکالتے رہتے ہیں۔ خطرے کا وقت جب آ جائے تو اس طرح آنکھیں پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لے کر تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہاں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. آپ دیکھیں یہاں پر اسوا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس سے پہلے یہ بھی بات آ چکی کہ ان کی بیویاں تمہارے لیے ماؤں کی طرح ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ والدین کے احسان سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے. جس طرح ماں باپ تربیت کرتے ہیں، اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت کی، ادب، تمیز، ایٹیکیٹ سکھائے، طہارت کا، نہانے دھونے کا طریقہ سکھایا، بیٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، سب کچھ سکھا دیا. اور اس آیت سے یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کی حفاظت اللہ نے کی ہے، ورنہ ان کو رول ماڈل تو نہیں بنایا جا سکتا تھا. آپ کا سارا عمل، قول، اقوال، اعمال سب محفوظ ہیں. ہر حیثیت سے آپ ایک مکمل انسان تھے. آئیڈیل کی حیثیت سے ان کو ہم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں. ایک باپ کے طور پہ دیکھیں، بیٹیوں کی بہترین پرورش کی، اولاد کے انتقال پر صبر کیا، اپنی بیٹیوں کا نکاح پڑھایا. ایک شوہر کے طور پہ دیکھیں، انتہائی شگفتہ مزاج، کام کاج میں بیویوں کا ہاتھ بٹانے والے، اپنی بیوی کے گھر والوں کی عزت کرنے والے، بیویوں کی تعلیم کا اہتمام کرنے والے بہترین شوہر. نہ صرف بیویوں سے محبت کی، ان کی عزت بھی کی، ان کی تربیت بھی کی. مسجد کے امام بھی آپ ہی تھے، خطیب بھی آپ تھے، پھر فورن ڈیلیگیشنز آتے تھے تو ان سے مذاکرات بھی آپ کیا کرتے تھے. آپ کمانڈر ان چیف تھے، فوج کے سپہ سالار تھے. ان سارے کاموں کے ساتھ غریبوں، بیواؤں کا خیال بھی رکھتے تھے. آپ نے چیریٹی ورک بھی کیا، آپ نے فنڈ ریزنگ بھی کی، سب کیا. اتنی بھرپور زندگی آپ نے گزاری کہ ہمارے تصور میں وہ زندگی آ نہیں سکتی. ساتھ ہی اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں. یہ ہے جو کہ معیار ہے، سٹینڈرڈ ہے یہ، اور یہ انسانوں سے بھی مطلوب ہے. اتنی مصروفیت کے بعد ہمیشہ شگفتہ مزاج، مسکراتے رہتے تھے، کبھی چڑچڑے بد مزاج نہیں ہوئے. کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے اس لیے، یا یہ کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، یا بیویوں کو نگلیکٹ کر دیا کہ تم کو پتا نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہاری ہی نخرے اٹھاؤں. ایسی بات بھی نہیں. ہمارے ہاں مرد ایک ایک کام اس میں سے کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے کتنی ہی شکایتیں لوگوں کو ہو جاتی ہیں، کتنوں کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو بہت بڑی مثال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں سب مومنوں کے لیے. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. اور سچے مومنوں کا حال یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی. اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا. یہ ہے آزمائش میں کافر اور مومن کا فرق. مومنوں نے کہا ہاں اللہ نے کہا ہے ہم سے کہ ولنبلونکم، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے. یہ آزمائش آ گئی، ہمارے لیے ایک موقع آ گیا بلند درجے حاصل کرنے کا، اور منافق آزمائش سے جی چرا کر اور بھاگ نکلے. ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا. ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے. انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. بے شک اللہ غفور و رحیم ہے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا. اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا اور کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے. یعنی کفار کو انتہائی فرسٹریٹنگ ڈیفیٹ ہوئی، اپنا کچھ غصہ بھی نہ نکال سکے. وقف اللہ المؤمنین القتال. اور مومنوں کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. اللہ بڑی قوت والا، زبردست ہے. پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کی گڑیوں سے انہیں اتار لایا. اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو. اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی ازواجک، آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو، فتعالین، تو آ جاؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. صحیح مسلم میں واقعہ آتا ہے کہ غزوہ خندق اور بنی قریظہ کے بعد ایک دن ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ ازواج آپ کے گرد بیٹھی ہیں. آپ نے فرمایا، یہ میرے گرد بیٹھی ہیں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، اور یہ مجھ سے خرچ کے لیے کچھ مانگ رہی ہیں، جس کا یہاں ذکر ہم نے پڑھا ہے نا، وہی واقعہ. اب ذرا سا ہم تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیں کہ کتنا مانگ رہی تھیں ازواج، اور کس وقت مانگ رہی تھیں، اور کیوں مانگ رہی تھیں. ان آیات کے نزول سے پہلے مسلمانوں پر بہت تنگی کا وقت تھا. تین تین مہینے چولہا نہ جلا کرتا تھا، خود نبی کے گھروں میں نہ جلتا تھا، ازواج کے گھروں میں نہ جلتا تھا، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا. تین مہینے، آپ ذرا اپنے پر رکھ کر دیکھیں اس چیز کو. اور باقی مسلمانوں کی بھی یہی حالت تھی، انتہائی فقر و فاقے میں باقی مسلمان بھی وقت گزار رہے تھے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی. آپ تو لیڈر تھے نا، لیڈنگ فرام دا فرنٹ. جب جنگ خندق پر مسلمانوں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا تھا، آپ نے دو پتھر باندھے ہوئے تھے. تو جتنی سختی عام مسلمان پر تھی، اس سے بڑھ کر سختی خود نبی کے گھر کے اندر تھی. غزہ بنو قریظہ کے بعد یہ ہوا کہ کافی سارا مال غنیمت بٹا، مسلمانوں کی عمومی حالت بہتر ہو گئی. اتنا مال بٹتا دیکھ کر اب ازواج نے بھی درخواست کی کہ تھوڑا سا ہمارا الاؤنس بھی بڑھا دیں. اب نہ اس میں کوئی قانونی خرابی ہے، نہ شرعی، نہ عقلی اور نہ فطری، کسی لحاظ سے یہ درخواست غلط نہیں تھی. اور کون سا لاکھوں مانگا تھا، اتنا کہ بس روز کھانا پک جائے. ہم اور آپ آج روزہ کھولتے ہیں نا، کھجور کھا کے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کھانا کھا لیا، اس کے بعد ہمارا کھانا شروع ہوتا ہے. کہاں دو دو مہینے کھجور اور پانی، اتنی صابر اللہ کی یہ بندیاں. تو انہوں نے چاہا کہ تھوڑا سا کھانا پک جائے، اور گھروں میں ان کے پکے گا تو کون کھائے گا، شوہر ہی کھائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچھا کھا لیں گے، اور یہ خود ازواج اپنے ہاتھوں سے صدقہ خیرات رشتے داروں کا خیال کر لیں گی. نیکیوں کی دوڑ میں پیچھے تو نہیں رہنا چاہتی تھیں، یہ چاہتی تھی کہ ہم بھی انفاق میں حصہ لیں، ہمارے ہاتھ پر بھی کچھ ہو. کبھی اگر آپ کو وقت ملے تو ازواج کے بارے میں ضرور پڑھیے گا کہ بعد میں جب دنیا وسیع ہوئی اور ستر ستر ہزار درہم ان کے پاس آئے، تو انہوں نے ایک دن میں وہ سارا خیرات کر دیا. کوئی زیور کپڑا بنا کر نہیں بیٹھی، ان کو کوئی محلوں کی اور نوکر چاکروں کی خواہش نہیں تھی، تو انہوں نے بس اتنا سا مانگا. لیکن ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ مطالبہ اتنا ناگوار گزرے گا. جب احساس ہوا کہ اللہ کے رسول کو اچھا نہیں لگا تو خاموش ہو گئیں. اللہ کے رسول نے اپنے خاندان والوں کو پیمپر نہیں کیا. آپ کی اتنی لاڈلی بیٹی خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ عنہا، وہ ایک دفعہ آئیں، کوئی غلام یا کنیز عنایت فرما دیجئے. کوئی غلط مطالبہ تو نہیں تھا، سبھی کے پاس کنیزیں اور غلام مہیا ہو رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے نہ بیویوں کو دیا اور نہ بیٹی کو دیا، بلکہ اپنی بیٹی سے فرمایا کہ مجھے اصحاب صفہ کا بندوبست کرنا ہے، اور ان کو تسبیحات بتا دی جن کو ہم تسبیحات فاطمی کہتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر. تب یہاں اختیار دیا جا رہا ہے ازواج کو کہ اس تنگی اور غربت میں رہنا ہے تو رہو. رسول کا یہ اختیاری فقر ہے جو انہوں نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اور اگر تم اتنی مشکل اٹھاؤ گی، اجر بھی بہت زیادہ ہوگا، اجرن عظیما. جب یہ آیات نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ازواج کو یہ آیات سنا کر چوائس دی. جس کو بھی آپ نے بتایا، اسی وقت انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول کو اختیار کرتی ہیں. اس سے ایک اور ثبوت بھی فراہم ہو گیا کہ ازواج زبردستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہ رہی تھیں، یہ ان کا اپنا سوچا سمجھا فیصلہ تھا. آج کل اس پر بھی کچھ لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں. وہ تو خود جان چھڑکا کرتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جب وہ اپنی خوش نصیبی سمجھ کر اپنی آزاد مرضی سے اپنے پسند کے شوہر کے ساتھ خوش تھیں تو کسی اور کو ان کے غم میں بلا وجہ گھلنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اتنی چھوٹی تھیں اور اللہ کے رسول کی عمر تو اتنی زیادہ تھی تو وہ کیوں غم کر کے اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، وہ خود بہت خوش تھیں، بلا وجہ ترس کھا کے اپنا حال خراب نہ کریں۔ یا نساء النبی من یاتی من کن بفاحشت مبینت یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا، نبی کی بیویوں تم میں سے جو صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ مقام بلند ہونے کی وجہ سے ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے، فرسٹ لیڈیز تو رول ماڈل کے طور پر ہوتی ہیں، باقی خواتین انہی کے عادات کو کاپی کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذلت العالم ذلت العالم، ایک عالم کے ہلنے سے ایک دنیا ہل جاتی ہے، جس طرح کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول ہونے کے ناطے بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ آگے سورہ زمر میں ہم پڑھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر اے نبی آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ہفت ہو جائیں گے۔ تو نعوذ باللہ، کیا یہ اندیشہ تھا کہ اللہ کے رسول شرک کریں گے؟ ہرگز نہیں، لوگوں کو سنایا جا رہا تھا کہ تم ہمارے نبی سے امید مت رکھنا کہ یہ کبھی شرک کریں گے۔ شرط کو ہم واقعہ نہیں بنا سکتے، بالکل اسی طرح یہاں خطاب تو ہے ازواج سے، لیکن ان سے کوئی اس قسم کا خطرہ نہیں تھا کہ وہ فحش کام کریں گی۔ دراصل سنایا جا رہا ہے منافقین کو اور کفار کو کہ تم نبی کی بیویوں سے کسی غلط قسم کی امید وابستہ مت کرنا۔ یہاں بھی دراصل واقعہ بیان نہیں کیا جا رہا، اگر یوں ہوا، اگر تم نے کیا تو ایسا ہوگا کی بات ہے، تو پھر خطاب ان سے ہے، لیکن عتاب کس کے اوپر ہے؟ کہ جو یہ چاہتے تھے کہ نبی کے گھر میں نقب لگا کر اور کسی طرح نبی کی بیویوں کو اپنی طرف مائل کر لیں یا اپنی طرف ان کو متوجہ کر لیں، تو کہا کہ نہیں، اتنا اعلیٰ اتنا اونچا مقام ہے، اور اگر کہیں اس کے اندر گڑبڑ ہوئی اگر، تو پھر ظاہر ہے کہ سزا بھی زیادہ ہوگی۔ آپ دیکھیں تصویر چھوٹی سی ہوتی ہے تو اس کے بعض دفعہ ڈیفیکٹس نظر نہیں آتے، آپ اس تصویر کو جب انلارج کر دیتے ہیں تو اس کے ڈیفیکٹس، اس کی خرابیاں خامیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ تو جو لوگ بہت نمایاں ہوتے ہیں ان کی خوبیاں بھی بہت نمایاں ہوتی ہیں، لوگوں کے لیے وہ ہدایت کا سبب بنتی ہیں، اور اگر ان کے اندر خرابیاں ہوں تو وہ خرابیاں بھی بہت نمایاں ہو جاتی ہیں، اور پھر اس سے لوگ دلیل لے کر خود بھی خرابیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جب وہ کر رہا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جہاں اجر بہت بڑا، وہاں ذمہ داری بھی ازواج کی بہت بڑی، اور اللہ کے فضل سے انہوں نے اپنی ذمہ داری بہترین طرح سے ادا کی۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا مانگ لیجیے۔